الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات مکتب توعیۃ الجالیہ تحائل مملکت سعودی عرب کی طرف سے یہ اہم کیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جس کا موضوع ہے علماء دیوبند کے عقیدے. خطیب و مقرر سید معراج ربانی فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی. ربانی صاحب کی مختلف موضوعات پر دینی کیسٹیں حاصل کرنے کا پتہ اسلامک دعوی اینڈ گائیڈنس سینٹر ہائل پوسٹ باکس نمبر 2843 فون نمبر 533-4748 فیکس نمبر 5432211 ہائل کے ایس اے. آپ ہمیں خط لکھیے یا فون کریے. شکریہ. لیجیے پروگرام سماعت فرمائیں.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قبل عظیم کی موضوع سخن آگے بڑھے میں مناسب اور ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا ترجمہ صاف اور سلیس زبان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ میری سیدھی راہ ہے یہ میری سیدھی راہ ہے پس تم لوگ اسی سیدھی راہ کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو مختلف راہوں کے پیچھے نہ پڑو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ کیونکہ پھر اگر تم مختلف راہوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ انہی باتوں کی وصیت تمہیں کی جاتی ہے تاکہ تم لوگ احتیاط برتو پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرو. اسی طرح سے دوسری آیت قریبہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ دن یاد کرو قیامت کا دن جس دن چہرے بدل دیے جائیں گے. تقلب وجوہہم فی النار جہنم میں چہرے الٹے اور پلٹے جائیں گے جہنم میں چہرے الٹے اور پلٹے جائیں گے. یقولون تو جن کے چہرے الٹے اور پلٹے جائیں گے وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہائے افسوس کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. اس دن زبان حال سے یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وقالو اور کیا کہیں گے اور کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی. وکبرانا اور ہم میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ہم ان کے پیچھے چلتے تھے. فاضلونا السبیلا تو ان سب بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے اللہ ہم کو انہوں نے گمراہ کیا تو اے اللہ انہیں دگنی عذاب میں ملوث کر. اے اللہ ان کے اوپر دگنی عذاب میں انہیں مبتلا کر. ولعنہم لعنا کبیرا اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت بھیج کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا ہم ان کے پیچھے چلتے تھے یہ جو کہتے تھے اس کی فرما برداری کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں سنتے تھے. سورہ احزاب آیت نمبر 67. حضرات گرامی قد میں حسب وعدہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کا موضوع سخن عقائد علماء دیوبند ہم علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے کسی کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے بلکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنا ہے، لوگوں کے اوپر دلیل قائم کرنا ہے، اور لوگوں کو بتلانا ہے کہ ان علماء کے کیا عقائد تھے اور کیا عقائد ہیں، تاکہ لوگ ان کے پیچھے چلنے کے بجائے، ان کی راگنی الاپنے کے بجائے، ان کی باتوں کو دلیل اور حجت سمجھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے بجائے، انہیں اپنا ہادی اور رہبر ماننے کے بجائے، امام اعظم سید العرب والعجم، امام الرسل، قائد اعظم اور برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں، اور ان کے نقش پا کی جستجو کر کے ان کی پیروی اور ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگی کو استوار کر لیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، دنیا کے ہر معاملات میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما سمجھنے لگیں، اور لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما نہ سمجھیں. اسی طرح سے میرے مخاطب طلبا، اسٹوڈینٹس اور علماء کرام، اور اسی طرح سے کسی بھی جماعت کے اس جماعت کے رہنما اور قائدین ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ لوگوں، میری یہ دعوت آپ سب لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے ان عقائد کو ان کتابوں سے نکال دو، ان خرافات کو ان کتابوں سے نکال باہر کرو اور توبہ کرو، ورنہ ان تمام کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کر کے انگار لگا دو جن کتابوں میں یہ ایمان شکن عقائد بھرے پڑے ہیں، جن کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے عوام الناس گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے. دوستو، عقیدہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کا بنیادی معاملہ ہے، اور اس عقیدے کی اصلاح یہ ہر انسان کا پہلا قدم ہے. اس کے بعد نمبر آتے ہیں اعمال کے، اخلاق کے، معاملات کی سدھار کی باتیں آتی ہیں. اس لیے اگر عقیدہ درست ہے تو پھر اعمال کی طرف توجہ کرنا ہوگی، اور اگر عقیدہ باطل ہے تو اور عقیدہ جھوٹا ہے تو اعمال کتنے خوبصورت، کتنے اچھے اور کتنے حسین کیوں نہ ہوں، سب بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ اور کچھ فائدہ انسان کو نہیں ہوتا ہے. آج کچھ عجیب و غریب طریقے پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے نام میں لے رہا ہوں، اور نام لینا کوئی گناہ نہیں ہے، چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت والے ہوں یا دیوبندی جماعت والے ہوں یا مودودی جماعت کے لوگ ہوں، یہ ہمارے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، یا ان کے علماء لوگوں کو یہ شعور دیتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے امت کے اندر، ان لوگوں سے ہمارا جو اختلاف ہے، یا آمین، رفع دین، سینے پہ نیت باندھنا، جناب کے نیچے نیت باندھنا، ان معاملات میں ہمارا اختلاف ہے، ورنہ اور بقیہ سب چیزیں ہماری سب ٹھیک ہیں. ہم عام طور پہ لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے، اور عام طور پہ لوگ یہی جانتے بھی ہیں کہ صرف ہم یہی آمین رفع دین کا ہمارا اختلاف ہے، بقیہ سب کچھ درست ہے. لیکن جس وقت میں بریلوی تھا، جس وقت میں قبر پرست تھا، اس وقت میں دیکھتا تھا کہ بریلوی علماء جو ہے ان دیوبندیوں پر زیادہ ہی کچھ برتتے ہیں، کچھ زیادہ ہی برتتے تھے اور انہیں لتاڑتے تھے، اور جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے ان سے زیادہ نہیں ٹکراتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے ان کو چھوڑو، یہ لوگ کھرے لوگ ہیں، ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے. ہمارے لیے یہ دیوبندی زیادہ خطرناک ہے، یہ بریلوی علماء ہمیں کہتے تھے، بتلاتے تھے کہ یہ دیوبندی ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. فرانس جب میں اس نقطے کے اوپر غور کیا، اور جب میں نے اس پوائنٹ کو سوچنے لگا اور میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو دیوبندی اپنے عقیدے کے لوگ ہیں، یہ عجیب دوغلے قسم کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اور عجیب دو رخی پالیسی ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کا نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ ایک عقیدے کو یہ لوگ شرک بتاتے ہیں، ایک طرف تو اسی عقیدے کو یہ لوگ شرک کہیں گے، غلط کہیں گے، مگر دوسری جگہ وہی عقیدہ اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی عقیدہ ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر بریلیوں کو چڑھ ہوتی ہے، وہ لوگ جل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو وہی عقیدہ ہمارے لیے جب ہم اپنائیں تو تم کہتے ہو ہم مشرک ہو گئے، اور وہی عقیدہ جب تم اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہو تو تم بڑے بھاری موحد بنتے ہو اور اپنے آپ کو توحید کا سب سے بڑا علمبردار سمجھتے ہو. تو بریلوی کہتے تھے کہ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم یا تو سنگ ہو جا, سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. اس وجہ سے یہ دونوں بیچارے بریلوی اور یہ دیوبندی لڑ پڑتے ہیں, اور نتیجہ ابھی فی الحال جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے خطبے بتایا کہ جو کچھ بمبئی میں ہوا اور ہندوستان میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ دونوں میں سخت خون خرابہ چل رہا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی مسجدوں کو غصب کرنے میں, مسجدوں تک کے اندر گنڈا گردی چالو ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. اسی وجہ سے ایک فریق کا آدمی دوسرے فریق کو مار کے راضی بنتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے یہ جہنم رسید ہوا, اور دوسرا فریق جو مرتا ہے وہ کہتا ہے فلانا شہید ہو گیا اور فلانے نے قتل کیا وہ کافر. ہمارے نزدیک ان دونوں کے اندر چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, اور میری مراد عام پبلک دیوبندی نہیں بلکہ میں علماء دیوبندی کے خطاب کر رہا ہوں, میں ان دونوں کو 19-20 کا فرق ہے, بس ان دونوں میں صرف 19-20 کا فرق ہے, بلکہ عقیدے کے معاملے میں وہی مثل ہے جس میں یو پی میں کہا جاتا ہے کہ چور چور موسیاؤ بھائی, ایک دوسرے کا موسیاؤ بھائی ہے, موسیرے بھائی ہیں اس طرح سے. اور اسی طرح سے بس ایک فرق ان دونوں میں ہے, ایک فرق جو میں نے محسوس کیا اور آپ سے بھی آپ بھی محسوس کریں گے اگر غور کریں گے کہ ان دونوں میں ایک فرق ہے, وہ ایک فرق یہ ہے کہ جو بیچارے بریلوی ہیں وہ جو کچھ بھی کہتے اور کرتے ہیں وہ کھلم کھلا کہتے اور کرتے ہیں, اور علی اعلان دنگے کی چوٹ پر وہ کہتے اور کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے یہ غلط ہے, وہ سمجھتے یہ صحیح ہے, لیکن ان عمل کو علی اعلان دنگے کی چوٹ پر وہ بیان کرتے ہیں اور کرتے ہیں, اور وہی کچھ عمل یہ دیوبندی بھی کرتے ہیں لیکن چھپ چھپا کر کرتے ہیں, اپنے خاص بزرگوں کے سلسلے میں وہی عقیدے رکھتے ہیں اور ان موضوعات پر کتابیں بھری پڑی ہیں. اور حالانکہ یہ دونوں چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں ایک ہی امام کے پیروکار ہیں, ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں, ایک ہی امام کے پیچھے چلنے والے ہیں, بلکہ کسی زمانے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں ان دونوں کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت بریلویوں کا وجود نہیں تھا, یہی سب تھے, سب کچھ یہی دیوبندی تھے. بعد میں دو مولویوں میں جھگڑا ہوا, رنجش ہوئی, غالباً 1921 یا 1922 یا 1927 کی بات ہے کہ دونوں میں رنجش ہوئی, تو احمد اللہ خان صاحب بریلی پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا اڈا جمایا, اور کچھ علماء دیوبند کے جہاں تھے وہیں پر دیوبندیوں نے اپنا اڈا جمایا, اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرانا ان دونوں نے شروع کیا. میں مکمل آئینہ اس مختصر سے وقت میں تو نہیں دکھا سکتا کہ مکمل طور پر آپ کے سامنے ان کے مکمل عقائد پیش کریں, بلکہ چند ایک نمونے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا, آپ سمجھ جائیے گا کہ حق و باطل میں کیا فرق ہے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. میں اس وقت دیوبندی عوام کو کچھ نہیں کہوں گا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے جاہل ہیں اور عوام عام طور پر اپنے امام کے تابع ہوتی ہے, اور میں صرف اس وقت آپ کے خطبے میں علماء دیوبند سے بیان کروں گا اور علماء دیوبند سے یہ گزارش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ علماء دیوبند سے بھی اور بلکہ یوں سمجھیے اس وقت دیوبندی عوام سے بھی میں مؤدبانہ عاجزانہ اور نہایت ہی عزت و انکساری کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ بھائیوں پلٹ آؤ کتاب و سنت کی طرف, پلٹ آؤ قرآن و سنت کی طرف, اور لوٹ آؤ ان عقیدوں کی طرف جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, سلف صالحین کا عقیدہ تھا, ائمہ کرام کا عقیدہ تھا, اور چھوڑ دو ان باطل عقیدوں کو, چھوڑ دو ان برے فاسد عقیدوں کو جن کو اگر بریلوی کرے تو فاسد ہے اور تم کرو تو اپنے آپ کو بہت بڑے موحد سمجھتے ہو. تو جو بڑے بڑے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء جو اپنی کتابوں میں لکھ کر کے گئے ہیں ان تمام کتابوں کو ترک کر دو, بلکہ انہیں انگار لگا دو, اور قرآن و سنت سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے صرف انہی عقیدوں کے اوپر اپنا یقین اور اپنا ایمان رکھو, ورنہ تم بھی جانتے ہو تم بھی قرآن پڑھتے ہو قیامت کے دن یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے, اور اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کے تم مر گئے تو وہی کہو گے جسے قرآن کریم نے پہلے سے بیان کر دیا ہے کہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, ہائے افسوس ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کر, اور کہیں گے یہی کہو گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑے بڑوں کی اطاعت کی, ہم اپنے بڑے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے تو ادلو نے سبیرا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, صحیح راستے سے بھٹکا دیا, ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب انہیں دگنی عذاب دے, ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت ہے, یہی قیامت کے دن تم کہو گے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے. لیکن اس وقت تمہارا یہ کہنا کوئی کام نہ دے گا, اس وقت تمہارا یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. دے گا. غرض یہ چند تمہیدی باتیں تھیں. آئیے میں علماء دیوبند کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا عقیدہ میں نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا, نہ اس میں آمین کا ذکر آئے گا, نہ رفع دین کا, نہ ہاتھ نیچے اوپر باندھنے کا, نہیں اسی طرح سے اور کسی قسم کا. یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی اتنے ان مسائل میں الجھا کر کے جو اصل مسئلہ ہے, جو اصل اختلاف کی بنیاد ہے, لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا ہے تاکہ لوگ عقیدے کے معاملے نہ سمجھ سکیں. آئیے علماء دیوبند, میرا یہ دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند وحدت الوجود کے قائل ہیں, وحدت الوجود کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے یہ وحدت الوجود کیا ہے. میں نے بہت پہلے صوفیوں کے تعلق سے میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں. وحدت الوجود یہ وہ عقیدہ ہے جو محی الدین ابن عربی نے اور صوفی منصور حلاج نے جس نے دنیا کے اندر پھیلایا, اور یہی صوفی منصور حلاج تھا جس نے بغداد کے اندر وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا. تو علماء اہل سنت والجماعت نے اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کے سب کچھ کاٹنے کا حکم دیا اور خیر میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. علماء اہل سنت والجماعت نے کیوں؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, یہ کافروں کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور پھر ذرے ذرے میں وہ اللہ پوشیدہ ہے, ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے. کتے میں بھی اللہ, بلی میں بھی اللہ, چوہے میں بھی اللہ, ہر جگہ انہیں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. چنانچہ میں نے صوفیوں کے واقعات بیان کیے تھے کہ ایک صوفی نے کتے کی بھوک سنی تو کہنے لگا لبیک لبیک یا سیدی لبیک, تو کسی نے کہا ظالم ارے وہ کتا بھونکا تو لبیک کرا کہا تجھے نہیں معلوم, اس کے اندر بھی اللہ ہی بول رہا ہے, مجھے اللہ نظر آ رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ عقیدہ علماء دیوبند کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ عقیدہ علماء دیوبند اس کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اور آئیے میں بتاؤں کہ کون سی کتاب ہے اور کون سے علماء ہیں. میں بہت جڑ سے لے کے چل رہا ہوں, میں شاخوں کے اوپر پتوں کے اوپر بحث نہیں کرتا. یہ بیچارے جو اس دور کے دیوبندی علماء ہیں ان بیچاروں کو ان کا پتا بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا, بڑے بڑے جگادریوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, لیکن جو اپنے آپ کو دیوبندی قاسمی اور یہ سب کہتے ہیں غریبوں کو پتا نہیں. چار چار جمعہ جمعہ آٹھ دن کے دیوبند میں پڑھ کے فارغ ہو گئے, دبل مفتی کے سند لے کے نکل گئے, ان غریبوں کو نہیں معلوم ہے. آؤ پلٹو پلٹو ان کتابوں کی طرف اور دیکھو کہ اس کے اندر کیسے کیسے بھیانک اور ایمان شکن اور ایمان کو فاسد اور برباد کرنے والے عقیدے پوشیدہ ہیں. چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ تمام دیوبندیوں کے سرغنہ ہیں, یہ تمام دیوبندیوں کے امام ہیں, اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے بڑے بڑے علماء دیوبند ہیں, جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی ہیں, جس کے اندر مولانا محمد یعقوب صاحب اور مولانا محمد حسین احمد مدنی بھی ہیں, مولانا رشید احمد گنگوہی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے قائد اور امام مانے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی. یہ ان کے پیر ہیں, یہ ان کے امام ہیں, اور جن کی تاریخ میں تبلیغی جماعت کے امام زکریا صاحب, جن کی کتاب تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال ہے, تعریفیں کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, اور وہ تعریفیں کی ہوئی ہیں. بہرحال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں غور سے سنو اس عبارت کو اور اس کتاب میں جا کر کے دیکھو, لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے وہ حق اور صحیح ہے. وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے وہ حق اور صحیح ہے. پہلے جس نے اس مسئلے میں غور و خوض کر کے کچھ فرمایا تو وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں. انہوں نے اس مسئلے میں غور فکر کر کے جو کچھ بھی فرمایا وہ سب صحیح اور حق ہے. شمائل امدادیہ صفحہ نمبر 32 حاجی صاحب اور فرماتے ہیں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے جو سب سے بڑے سرگنہ, وہ فرماتے ہیں کہ عابد میں یعنی عبادت کرنے والے میں اور معبود میں یعنی اللہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اور فرق کرنا یہ شرک ہے. نعوذ باللہ, گویا جو بھی عابد اور معبود میں فرق کرے کہ تو عابد ہے تو معبود نہیں ہو سکتا, اور معبود جو ہے وہ عابد نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ فرق کرنا شرک ہے. شمائل امدادیہ اور صفحہ نمبر 35 یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کی مثال سنو, اللہ کی طرح کوئی مثال, اللہ کے بیان کرنے کی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی مثال بیج کیسی ہے, تخم کیسی ہے. بیج سمجھتے ہیں نا, کسی پھل کا بیج کیسی ہے, اللہ کی مثال بیج کیسی ہے. اور مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے, انسان ہو کہ چرند ہو کہ پرند ہو کہ پیڑ ہو کہ پودے ہوں, نباتات ہوں کہ جمادات ہوں کہ نوری ہوں کہ ناری ہوں, جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی مثال درخت کیسی ہے, کہ درخت اپنے ماں اپنے تمام شاخوں اور پتوں اور پھل پھول کے اس میں چھپا تھا. کس کے اندر؟ اس بیج کے اندر. درخت اپنے پھول پتے پیڑ اپنے پھول پتے شاخ اور تمام کے ساتھ اسی بیج میں چھپا تھا. جب بیج نے اپنے باطن کو ظاہر کیا یعنی اس میں پتے آئے شاخیں آئیں پیڑ بنا, تو وہ بیج خود چھپ گیا. جو کوئی دیکھتا ہے درخت کو تو تو وہ دیکھتا ہے, وہ درخت کو دیکھتا ہے, بیج نہیں دکھائی دیتا ہے, بیج نہیں دکھائی دیتا ہے, یعنی بیج اسی درخت کے اندر پوشیدہ ہو گیا ہے, چھپ ہو گیا ہے. اب جو درخت کو دیکھے وہ سمجھو بیج کو دیکھے. شمائے میں امدادیہ اور صفحہ نمبر 38. حالانکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد, اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لم یلد ولم یولد, اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جنتا ہے. حاجی صاحب یہ دیوبندی مولوی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ تمام مخلوقات ایک پیڑ کی طرح ہے اور بیج اس کے اندر پوشیدہ اور چھپا ہے. گویا کتے ہوں کہ بلی ہوں کہ چوہے ہوں کہ گدے ہوں کہ گھوڑے ہوں, غرض ہر ایک کی شکل میں وہ بیج ظاہر ہوتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ جو بیج کی طرح ہے اس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف, کہ جو شخص اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صوفیوں کی خانقاہوں میں بیٹھ کے ان کو دیکھے, اللہ کو دیکھے گا. استغفر اللہ. اور یہ بھی باتیں جو اس مختصر وقت میں اور بھی باتیں ہیں وحدت الوجود کے تعلق سے, میں آپ کو کہاں تک بتاؤں. ایسے ایسے اشعار ہیں اور پورے دیوبندی علماء کے, میں ان کی تفصیلات میں آپ کو کہاں بتاؤں. یہ ایک چاول ہے جو میں نے, وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے, جو ہندوؤں کافروں کا عقیدہ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایشور ہر ایک شکل میں اوتار لیتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح سے یہ عقیدہ, یہ وحدت الوجود کا جو صوفی منصور حلاج اور اسی طرح سے ابن عربی اور اسی طرح جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں اس دور کے, میں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی ہیں, اس عقیدے کے وہ مالک ہیں. یہ ایک عقیدہ تھا اور اس میں اور بھی تفصیلات ہیں, جس کو چاہیے وہ اٹھائیے, آپ شمائی میں امدادیہ اٹھائیے, اسی طرح سے آپ تبلیغی نصاب اٹھائیے فضائل صدقات کے اندر, اسی طرح سے وہ صفحہ نمبر میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. بہرحال فضائل صدقات اٹھائیے, اسی طرح سے اشرف السمانے اٹھائیے, اسی طرح سے ارواح ثلاثہ اٹھائیے جسے حکایت اولیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جو ماں اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے, اسی طرح سے تذکرۃ الرشید اٹھائیے جس میں قاسم نانوتری کی تاریخ لکھی گئی ہے, غرض آپ بیتی اٹھائیے جو مولانا زکریا صاحب کی, اس کے اندر بھی یہ تمام سب عقیدے آپ کو پھیلے ہوئے ملیں گے, لیکن بہت ہی چھپ چھپا کر, جس کی نظر, جس کی جو عام لوگ عقیدت و محبت کے چشمے لگا کے جب اس کو پڑھتے ہیں تو انہیں وہ عقیدہ نظر نہیں آتا ہے, لیکن ذرا تنقیدی نظر سے ان کتابوں کو دیکھیے تو پھر آپ کو کیسے کیسے بھیانک کتاب عقیدے نظر آئیں گے. آئیے میں دوسرا عقیدہ بتاؤں, دوسرا عقیدہ اسی وحدت الوجود کے تعلق سے میں بتاؤں. تذکرۃ الرشید تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242 کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری, یہ بہت پائے کے اور چھوٹی کے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے المحنت عقائد اہل سنہ والجماعت دیوبند کے عقائد علماء دیوبند, انہوں نے عربی میں لکھی, اردو میں اور عربی میں اس کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی تفصیلات میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال یہ خلیل احمد سہارنپوری نے دریافت کیا کہ حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب سے کہ حضرت حافظ میڈھو شیخ پوری کیسے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پکا کافر تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت رشید احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی توحید ہی میں ڈوبے رہتے تھے, چنانچہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں رہتے تھے, وہ سہارنپور میں آتے تھے وہ, اور بہت سی رنڈیاں ان کی مریدنی تھیں, بہت ساری سہارنپور کی جو رنڈیاں اور طوائفیں تھیں کیا تھیں وہ ان کی مریدنی تھی. ایک بار حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ بتاؤں یہ سب, یہ موجود ہے تذکرۃ الرشید, اٹھاؤ اس کے اندر دیکھو. ایک بار حضرت ضامن جو تھے وہ کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے, سب مریدنیاں رنڈیاں جو تھیں وہ حضرت کی زیارت کے لیے آ گئیں, ان میں سے ایک نہیں آئی. جب ایک نہیں آئی تو حضرت کو معلوم ہوا کہ ایک نہیں آئی تو حضرت نے کہا بھائی وہ فلانی رنڈی کیوں نہیں آئی, تو ان رنڈی نے کہا حضرت وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت ہی روح سیاہ اور بہت ہی گنہگار بدکار عورت ہوں, میں حضرت کے لیے زیارت کے لیے کیسے جاؤں. پھر حضرت نے کہا نہیں, اس کو بلا کے لاؤ. چنانچہ پھر دوبارہ حضرت کے سامنے اس کو لایا گیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں نہیں آئی, اس نے کہا حضرت میں گنہگار بدکار سیاہکار رنڈی ہوں, میں آپ کی زیارت کے لیے کیسے, شرم کی وجہ سے میں نہیں آئی. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کیوں شرماتی ہو, غور سے سنو, یہاں فتنہ چھپا ہوا ہے. حضرت ہونا تم کیوں شرماتی ہو, کرنے والا کون ہے اور کروانے والا کون ہے, وہ تو وہی ہے. استغفر اللہ, کرنے والا کون ہے, کروانے والا, یہ سب اشاروں میں کہی جا رہی ہے, کرنے والا کون ہے, کروانے والا کون ہے, وہ تو وہی ہے نا, وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی, وہ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کے کہنے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں دور سیاہ گنہگار بدکار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اس رنڈی نے کہا اگرچہ میں بدکار ہوں کیا کار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور اتنا سن کر کے حضرت ضامن جو تھے علی وہ تو شرمندہ ہو کر سر کو جھکا لیا انہوں نے اور وہ اٹھ کر چل دی. تذکرت الرشید جلد 2 صفحہ 242. استغفر اللہ. نقل کفر کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے. کتنی کفریہ بات یہ کہی کہی گئی اللہ کے ذکرے میں کہ کرنے والا بھی وہی کروانے والا بھی، تو تم کیوں شرماتے نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ میرے عزیز میرے دوست. اور اس طرح سے اور بھی عقیدے تھے، میں آپ کو بتاؤں ایک اور عقیدہ بتاؤں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر، جو ان کی کتاب ارواح ثلاثہ جو اس وقت مارکیٹ کے اندر حکایات اولیاء کے نام سے بک رہی ہے اور چھپی ہے اور موجود ہے اس ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے، جس کو ضرورت ہو حضرت قاسم نانوتوی کے واقعات کا پہلا واقعہ غالباً ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت قاسم نانوتوی ایک دفعہ علماء دیوبند کے اندر جھگڑا ہو گیا، علماء دیوبند میں دیوبندیوں کے اندر جھگڑا ہو گیا. اور جب وہ جھگڑا ہو گیا تو حضرت محمود الحسن صاحب جو تھے گنگوہی، ان کا وہ کسی کی طرف نہیں تھے. دو مولویوں کے اندر جھگڑا ہوا، نہ وہ اس کی طرف تھے نہ اس کی طرف تھے، لیکن حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ حضرت محمود الحسن کا جو دل تھا وہ ایک فریق کی طرف مائل ہو گیا. چنانچہ ایک صبح یا مولانا یعقوب صاحب یا مولانا رفیع اللہ صاحب، غلط دونوں میں کوئی ہیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، جن دونوں میں سے کوئی ہیں، انہوں نے حضرت محمود الحسن صاحب کو فجر کے وقت اپنے کمرے میں بلایا. کہا حضرت ایک سیکنڈ کے لیے آپ تشریف لائیں. بولے کیا بات ہے؟ بولے آئیے حجرے میں تشریف لائیں. حجرے میں یعنی کمرے میں لے کے گئے. کہا پہلے آپ میری یہ رضائی دیکھ لیں، جو میں اوڑھتا ہوں دلائی، یہ اس کو آپ دیکھ لیں. حضرت نے دیکھا تو وہ پسینے سے تر بتر تھا اور بالکل پسینے میں ڈوبا ہوا تھا وہ، اور سخت سردیوں کا موسم تھا. کون تھا؟ سخت سردیوں کا موسم تھا، وہ ڈوبا ہوا تھا. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی غور کریں اور یہ بھی سوچیں کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی یہ برسوں گزر گئے تھے ان کے مرے ہوئے، کئی سال گزر چکے تھے ان کے مرے ہوئے. حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی اپنے جسم کے ساتھ میرے حجرے میں تشریف لائے تھے اور جنہیں دیکھ کر میں پسینے میں ڈوب گیا. اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو محمود الحسن سے کہہ دو ان دونوں مولویوں کے جھگڑے میں نہ پڑے. بس میں یہی کہنے کے لیے آپ کو میں نے بلایا، یہ کہنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. انہوں نے حضرت محمود حسن صاحب نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں ان دونوں مولویوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑوں گا. اور ختم ہو. آپ ذرا اس واقعے کو سوچیں اور ذرا سا ٹھہرے آپ اس واقعے کے اوپر اور غور کریں کہ کیا عقیدہ اس واقعے سے امت کے اندر دیا جاتا ہے، کیا عقیدہ امت کے اندر پھیلایا جاتا ہے. نمبر ایک، علماء دیوبند میں جھگڑا ہوا، نومن مٹی کے نیچے سوئے ہوئے حضرت قاسم نانوتوی صاحب کو قبر کے اندر پتا چل گیا کہ دیوبند کے دو مولویوں میں جھگڑا ہوا. علم غیب ساری بات یہ ہوا، جبکہ یہ صفت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے انبیاء اور رسل بھی غیب نہیں جانتے تھے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی غیب کے اوپر مطلع نہیں فرماتا تھا تب تک انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا، ان بیچاروں کو بھی غیر ہوں. اور یہاں نومن مٹی کے نیچے سوئے ہوئے حضرت قاسم نانوتوی صاحب، انہیں پتا ہو گیا کہ علماء دیوبند کو کے اندر جھگڑا ہے. اور تو اور ہے، علیم کے ذاتی صدور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تم جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان ہے. جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو کچھ اپنے زبان سے کہتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو اس کا علم ہے، اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو اور بھیدوں کو جانتا ہے. لیکن حضرت قاسم نانوتوی صاحب نومن مٹی کے نیچے سوئے ہوئے مولانا محمود الحسن کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو قبر میں حضرت کو بھی ان دلوں کا پتا ہو گیا کہ کہاں ان کا دل مائل ہوا، کس طرف مائل ہوا. نمبر دو، وہ دلوں کے بھید جاننے والے مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے بعد بھی ہے، زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد بھی. تیسرا یہ کہ وہ نومن مٹی کے نیچے مر کے سو گئے، سڑ گل گئے ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے. وہ روحیں روح اگر وہ جنتی ہوگی تو جنت چھوڑ کے دنیا میں آئے گی ان جھنجھٹوں میں؟ آپ ذرا سوچو، جنت چھوڑ کے وہ روح یہاں آئے گی، لیکن اللہ اکبر میں کیا کہوں اپنی زبان پہ، وہ روح جسم کے اندر آئی اور باقاعدہ حضرت نومن مٹی اکھاڑ کے اور کھود کر کے اور حضرت کے حجرے مبارکہ میں تشریف لائے دیوبند کے ایک عالم کے پیچھے ساتھ اور کہنے لگے کہ جو ہے ان سے کہہ دو روح جسم کے ساتھ آئی اور کہنے لگے کہ ایسا ایسا ہے اور اس طرح سے ان کو کہہ دو کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑے. کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جو آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے اور آج باقاعدہ چھپایا جاتا ہے اور ناز کیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی. میں کیا بتاؤں آپ کو اس کے اوپر کیا تذکرہ کروں. ایک بریلوی اگر یہ عقیدہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رکھتا ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے. اور اگر یہی عقیدہ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھو تو یہ شرک نہیں ہے, تم بہت بڑے موحد ہو گئے. سوچیں ذرا غور کریں. اور اس طرح کے اور بھی عقائد ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے خطبے میں مزید لکھ کر کے مزید جو ہے تیاری کر کے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلے خطبے میں مزید اور بھی ایمان شکن اور شرمناک عقیدے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اس کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, امت محمدیہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لوگوں, اللہ کے نبی نے تمہیں ایک ایسی راہ پہ چھوڑا ہے جس کی راہیں سورج کی طرح روشن ہیں, جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اپنے نبی کے عقیدے کے اوپر پلٹو اور اپنے نبی کے عقیدے اور ایمان کو اپناؤ. ان کا عقیدہ, یہ بیچارے مر گئے, یہ اپنی قبر میں لے کے گئے, لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں. ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوگا یہ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھ رہے ہوں گے اور جانتے ہوں گے. تم ان چکروں میں نہ پڑو, تم ان عقیدوں کو نہ اپناؤ. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ نہیں, کسی بھی امام کا یہ عقیدہ نہیں. یہ علماء دیوبند کے عقیدے ہیں. اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو, اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو پکڑو, اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو, ان کے پیچھے نہ چلو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملكم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. ہیں خفا ایک پیر تسمہ پا, ہیں خفا ایک پیر تسنا پا, میرے چہتے ہوئے سوالوں پر میری بے عیب صاف گوئی کے جگمگاتے ہوئے خیالوں پر. ہیں خفا ایک پیر تسمہ پا, میرے چہتے ہوئے سوالوں پر میری بے عیب صاف گوئی کے جگمگاتے ہوئے خیالوں پر. منہ چڑھاتے ہیں سر پٹکتے ہیں میرے باطل شکن مقالوں پر, اور بات نکلے گی تو رسوائی یقیناً ہوگی, بات نکلے گی تو رسوائی یقیناً ہوگی. آج رہزن بھی ہیں ملت کے نگہبانوں میں. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, حسب وعدہ میں کچھ چند اور وضاحتیں اور چند اور انکشافات اور چند اور باتیں آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو مکمل کروں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں, چند شبہات پچھلے خطبات جمعہ کے حوالوں سے ہمارے کچھ اخوان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے, اور کچھ بھائیوں کے واسطوں سے کچھ باتیں سننے میں آئی ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے دوست اور ہمارے اخوان اور بھائی خطبہ سن کر یہ کہنے لگے کہ جناب خطبے میں خنزیر کا لفظ آنا, رنڈی اور طوائفوں کا ذکر آنا یہ مناسب نہیں ہے, اس کے نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں سمجھنے لگا, میں سوچنے لگا کہ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں اور اس خطبے میں انہیں بتلاؤں کہ میرے بھائی, اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بیان دیا کہ ان کے پیچھے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی, میں علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ان عبارتوں کو اصلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور میں انہیں اصلی جو انہوں نے لکھی ہیں اسی حساب سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں اگر نام لوں ان کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ کو میں آپ کے سامنے دہراؤں تو میرا تو وضو ٹوٹ جائے, لیکن جو لکھے اس کا وضو یا اس کا ایمان نہ ٹوٹے اسی باتوں کے لکھنے کے اوپر, یہ تو ناانصافی کی بات ہے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے نکلنے سے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اگر مان لیتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت نماز میں جو ہوتی ہے اور قرآن میں امام ان الفاظ کو کہتا ہے جو قرآن کے اندر خود وہ الفاظ آئے ہیں. مثلاً رنڈی کا ذکر آیا ہے, بدکار کا, زانی کا ذکر آیا ہے, خنزیر کا لفظ آیا ہے, یعنی سور کا لفظ آیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, یہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں مردار چیزیں, خون اور اسی طرح سور کا گوشت. تو کیا مطلب اگر امام اس آیت کریمہ کو پڑھے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا نعوذ باللہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ تمہارے اوپر مردار, خون اور خنزیر یعنی سور کے گوشت حرام ہیں. اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رنڈی جو ہے, بدکارا عورت, رنڈی اس کو کہہ لو, طوائف کہہ لو, اردو زبان میں اور کیا کہیں گے اس کو, اور اسی طرح رنڈی بازی کرنے والا, زناکار, ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 3 میں فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ, کہ زانی یعنی جو زناکار ہوتا ہے وہ شادی کرے گا تو وہ یا تو رنڈی سے کرے گا یا مشرکہ عورت سے کرے گا. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7 مقامات پر زنا اور زانی کا, زنا کا اور زانی کا لفظ آیا ہوا ہے. تو کیا پھر ان کے پڑھنے سے نعوذ باللہ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ میرے بھائی کی طالباً لا علمی ہے اور کم علمی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی. دوسری بات, ہمارے برادرم نے, کسی نے یہ بھی اڑائی ہوئی ہے کہ جناب ممبر رسول کے کھڑ کے غیبت کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں اپنے ان بھائی کو سمجھاؤ کہ میرے بھائی یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ آپ کو ان علماء کے عقیدوں اور خیالوں سے آگاہ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگ بھی وہ کتابیں پڑھ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ میں ان کے ذاتی عیب نہیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ سود خور تھے یا وہ لنگڑے تھے یا لولے تھے یا چور تھے یا اچکے تھے, نعوذ باللہ. میں ان کے ذاتی عیب نہیں بیان کر رہا ہوں, بلکہ وہ عقیدہ اور ایمان اور وہ کرتوت میں بتلا رہا ہوں اور بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں جو خود انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں اور اسے مرنے کے بعد بھی لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے. تو سب سے بڑے غیبت کرنے والے تو وہی ہوئے جو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں, انہیں کے ماننے والے گویا ان کی غیبت کر رہے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ جناب جب یہ عقیدے, یہ برائیاں, یہ غلط غلط باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں تو پھر کیوں ایسا وہ کرتے ہیں؟ بھلا بتاؤ کوئی اپنے عیب اور اپنی برائی خود کتابوں میں لکھ لکھ کر کے پھیلائے گا؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے ان عیبوں کا ذکر کرنا جو کسی کے اندر ہو اور اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بتائی ہے. اور جو خود اپنے عیبوں کو ورقوں میں, کتابوں میں بانٹتا پھرے, اگر وہ عیب ہوتا تو وہ اپنے عیبوں کو, اپنی باتوں کو کتابوں میں چھپا چھپا کر کے نہیں تقسیم کرتے. تو گویا پتا چلا یہ ان کا اپنی ان کی کچھ فہمی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں یہ عیب نہیں ہے جبکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سراسر عیب ہے اور سراسر برائی ہے. تو میرے بھائی یہ غیبت نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ قرآن کریم اٹھائیں, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, یہودیوں, نصرانیوں کی جا بجا برائی بیان کی ہے, جا بجا ان کے کرتوت, ان کے عقیدوں کو کھول کھول کر کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آخر کیوں بیان کیا ہے؟ نعوذ باللہ, کیا اللہ بھی غیبت کرتا ہے؟ بنی اسرائیل مر گئے, یہودی نصرانیوں نے جو کچھ برائیاں کی وہ مر گئے, اب آج بھی زندہ ہیں یہودی نصرانی. تو نعوذ باللہ, قرآن کریم غیبت کا نعوذ باللہ کھوٹلا آپ کہہ سکتے ہو اس کو, اس طرح کی ذہنیت رکھ کر کے؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ واقعات جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصرانی کے بیان کیے ہیں, یہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں کہ اے میرے بندو, اے میرے نبی کی ماں کے ماننے والوں, ان راستوں پہ نہ چلو جن راستوں کے اوپر یہود و نصارہ چل کے گمراہ اور جو ہے غضب کے شکار ہوئے. تو چنانچہ میں آپ کو ایک مثال دوں, بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس خود اتنا بڑا موضوع ہے کہ ذخیرے ہیں کتابوں کے ذخیرے ہیں. میں ان کو کہاں کہاں سے نوٹ کر کے اور آپ کو واقعات لا کر کے بیان کروں تو بہت وقت چاہیے بہرحال, لیکن میں نمونے کے طور پہ چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بہرحال میں قرآن کریم کی اس دلیل سے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نصرانیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور فرمایا اور اپنے مومن بندوں سے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی کے ماننے والے، اے میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کی امت کے لوگوں سنو، کان لگا کے سنو کہ بہت سارے یہ یہودیوں اور نصاریوں کے جو پیر اور علماء اور ان کے جو بڑے بڑے جگادری ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، لیا کلونا موال الناس بالباطل، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، حرام سے کھاتے ہیں، سود سے کھاتے ہیں، مختلف طریقوں سے غلط طریقے سے کھاتے ہیں. ایک برائی اللہ نے یہ کی ان علماء کی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، غلط طریقے سے کھاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، اور اسی طرح سے وہ اللہ کی راہوں پر چلنے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ سیدھی راہ کے اوپر نہ آئیں. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غیبت کر رہا ہے ان علماء کی، ان پادریوں کی، ان برائی کر رہا ہے ان جگادریوں کی؟ اسی طرح اللہ یہ جو آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 34، اس کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں. اسی طرح قرآن کریم اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کسبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. سورہ بقرہ آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل ہے، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان یہودیوں نصرانیوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں. اب اس کے اندر سب کے لیے ویل ہے جو قرآن و سنت کے بھی خلاف لکھے اپنے ہاتھوں سے، ان کے لیے بھی اس کے اندر ہلاکتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہودیوں نصرانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے اور بطور مثال ان کے کرتوتوں کو بیان کیا ہے کہ ہلاکت اور تباہی اور ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر لوگوں میں بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے، اپنے خیالات، اپنے عقیدے، اپنے ذہنیت کتابوں میں لکھ لکھ کے بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. لیس طرف ہی سمنن قلیلن، تاکہ اس سے تھوڑی بہت پونجیاں ان کو مل جائے، پیسے مل جائے، ان کا جہنم بھر جائے. فویل لہم مما کسبت ایدیہم، تو ہلاکت اور جہنم ہے ان کے لیے جو وہ لکھتے ہیں. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور تباہی ہے ان چیزوں کے لیے بھی جو اس کے بدلے وہ حاصل کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر، تو یہ آیت نمبر 79 یہ چند مثالیں ہیں. تو قرآن کریم کے اندر ان کی برائیاں اور اس طرح کی کئی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. سورہ بنی قوم ہود کے بیانات، قوم عاد کے بیانات، قوم لوط کے بیانات، قوم سود کے، قوم سمود کے بیانات، شعیب کے، قوم کے بیانات، غرب کی مختلف اللہ تعالیٰ نے بیانات دیے، فرعون کے، نمرود کے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ غیبت کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی ان حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان اس لیے کر رہا ہے تاکہ اے میرے نبی کے ماننے والوں، ان راہوں پہ نہ چلو، ان خیالات، ان اعمال، ان کرتوتوں کو نہ کرو. قرآن کے اندر صحیح مت اس لیے بیان ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں یہ عقیدے بیان کر رہا ہوں علماء دیوبند کی کتابوں سے. مجھے دیوبندی عوام الناس جو بیچارے ہیں ان سے کوئی شکوا اور گلا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارے نہیں جانتے ہیں کہ ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا کیا باتیں لکھی ہیں، نہ ہی ان کتابوں کو وہ پڑھ پاتے ہیں. بلکہ جب کوئی پختہ ہو جاتا ہے ان کے مذہب میں، تب وہ کتابیں دی جاتی ہیں. اب اس کے آنکھوں پہ عقیدت و محبت کا جب چشمہ لگ جاتا ہے تو اسے اندھیرے بھی اجالے نظر آتے ہیں، اسے رنگین بھی، اسے سفید چیزیں بھی رنگین نظر آتی ہیں. پھر انہیں آئینوں میں، انہیں چشموں میں جب کلر کا چشمہ لگا لیتا ہے تو پوری دنیا اسے کلر ہی نظر آتی ہے، رنگین ہی نظر آتی ہے. تو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند اعتراضات جو پچھلی تقریروں سے سامنے آئے تھے، میں سمجھتا تھا کہ یہ اعتراض کا جواب آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میرے بھائی لوگ جو صبح میں شک میں ہیں اور اس طرح کے باتیں ان کے ذہنوں میں ہیں وہ ختم ہو جائے. میرا مقصد ان عقائد کو بیان کرنے کا، اللہ کی قسم منبر رسول سے میں یہ بول رہا ہوں، قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کروں یا کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤں. بس مقصد صرف یہ ہے کہ میں ان ارید، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ارید الا الاصلاح، میں استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے. میں درخواست کروں گا، میں گزارش کروں گا علماء دیوبند سے، طلباء دیوبند سے، مفتیان دیوبند سے، اکابرین دیوبند سے اور اپنے دیوبندی عوام سے کہ میرے بھائیوں ان کتابوں کو کھنگالو، کھنگال کر کے قرآن و سنت کے خلاف اور ان سے ٹکرانے والے ڈائریکٹ جو ایمان شکن عقیدے، افکار اور خیالات اور نظریات ہیں، جو قادیانیوں کے عقائد ہیں، جو کرسچنوں یہودیوں کے عقیدے ہیں، جو بدعتی اور مشرکوں کے عقیدے ہیں، جو رافضی اور شیعوں کے عقیدے ہیں، جو تمہاری کتابوں میں دین کے نام سے لکھی گئی ہیں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے ان عقیدوں کو ان کتابوں سے پاک کر کے صحیح صحیح باتیں امت کے اندر پھیلانے کی کوشش کرو، غلط باتیں نہ پھیلاؤ، ورنہ اس کا عذاب جنہوں نے لکھا ہے ان کو وہ تو کیا ہو رہا ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تم کیوں ان کے پیچھے پڑ رہے ہو، ان کے پیچھے چل کے جہنم کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ غلط. یہ چند باتیں تھیں. آئیے علماء دیوبند کا ایک اور عقیدہ، میں نے پچھلے خطبے میں وحدت الوجود کے عقیدے کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ ہندوؤں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے جو علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں رکھی ہے اور اس کو حق و تصور کرتے ہیں. ایک عقیدہ علماء دیوبند کا تصور شیخ بھی ہے. یہ عقیدہ علماء دیوبند کا نہایت ہی خطرناک اور ایمان شکن، ایمان کو توڑ دینے والا، باطل کرنے والا عقیدہ ہے جو سراسر گمراہیت اور شرک کی طرف لے جاتا ہے. یہ صوفیوں کا نہایت ہی خاص عقیدہ ہے. اس سلسلے میں بات لمبی تو ضرور ہو جائے گی، لیکن میں ذرا حوالہ دوں آپ کو اور ذرا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بات بے لطف نہیں ہوگی بلکہ اور مزے سے خالی نہیں ہوگی بلکہ بڑے لطف والی بات ہوگی اگر میں ایک فریق مخالف جو دیوبندی حضرات کے سب سے بڑے فریق ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج لڑائیاں ہو رہی ہیں, یہ امام احمد رضا خان صاحب قادری بریلوی کی کتاب ہے, اس کے اندر تصور عقیدہ کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی ہے میں پہلے اس کو پیش کر دوں, اس کے بعد میں آپ کے سامنے علماء دیوبند کا وہ عقیدہ جو ان بریلوی عقیدوں سے سراسر ملتا جلتا ہے میں حیرت میں پڑھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں اور دوسری طرف انہیں کے عقیدوں کو اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا احمد رضا خان صاحب نے ان سے یہ عقیدہ لیا ہے یا علماء دیوبند سے ان سے عقیدہ لیا ہے. بہرحال آئیے, حضرت سے پوچھا گیا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے, یہ قائدل آپ کے سامنے ہیں, فرمایا کہ حضور فرض شیخ کا کیا تصور ہے, کہتے ہیں یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے, تصور شیخ یعنی شیخ کو اپنے پیر کا تصور کرنا دل میں سوچنا ہما وقت, چنانچہ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے دل کو اس کے دل کے نیچے تصور کرے, اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیوز و انوار شیخ کے دل پر فائز ہو رہے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل میں آ رہے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ درخت ہو کہ پتھر ہو, شجر ہو کہ حجر ہو, در ہو کہ دیوار ہو, ان تمام سب کے اوپر شیخ کی صورت صاف نظر آنے لگے گی. شیخ کو اس طرح دل میں تصور کرو کہ شجر و حجر در و دیوار پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یہ تصور بٹھاؤ اپنے دلوں میں, یہ ہے تصور شیخ, اور پھر ہر حال اپنے ساتھ میں پاؤ گے شیخ کو. چنانچہ کہتے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سجلماتی کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک خوبصورت عورت کے اوپر پڑ گئی, یہ نظر اول تھی جو بلا قصد تھی, دوبارہ پھر اس کے اوپر نظر پڑ گئی, ظاہر وہ عورت حسین اور خوبصورت تھی, اس لیے حضرت احمد سجلماتی جو بہت یہ نظر اول تھی جو بلا قصد کی دوبارہ پھر اس کے اوپر نظر پڑ گئی, ظاہر وہ عورت حسین اور خوبصورت تھی, اس لیے حضرت احمد سجل ماضی جو بہت بڑے ولی ہیں ان کی نظر پھر دوبارہ اٹھ گئی. اب دیکھا کہ جیسے ہی دوبارہ نظر پڑی پہلو میں سیدی غوث وقت عبدالعزیز جباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ آ گئے, پہلو میں فوراً وہ کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں احمد سجل ماضی عالم ہو کر یہ کر رہے ہو, یعنی آنکھ مارا دیکھ رہے ہو اس عورت کو, یہ ہے یہ عقیدہ ہے, یہ تصور ہے شیخ, یعنی ہمیشہ تصور شیخ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, اللہ کہاں رہتا ہے, اللہ ساتھ میں نہیں رہتا ہے, یہ دیکھیں یعنی کہیں بھی دنیا میں گوشے میں پیر رہے گا تمہارے پاس پہنچ جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں سیدی احمد سجل ماتی کے دو بیویاں تھیں, حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی یہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے دو بیویاں تھیں اور انہوں نے فرمایا کہ رات کو تم نے, یعنی پیر نے کہا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہمبستری کی, یہ نہیں ہونا چاہیے. عرض کیا حضور وہ اس وقت سو رہی تھی اس لیے میں دوسرے سے ہمبستری کیا تھا, تو آپ نے فرمایا سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی, سوتی نہیں تھی بلکہ وہ دوسری بیوی یعنی بزرگ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا سو نہیں رہی تھی بلکہ سوتے میں جان ڈالی تھی. عرض کیا حضور آپ کو کس طرح پتا چلا, اور دہائی رات کا وقت ہے دروازے بند ہیں, اور رات کو کس وقت آپ کو کیسے پتا چلا, تو کہنے لگے گھر میں کوئی اور پلنگ بھی تھا, اور کیا ہاں اس روم میں ایک پلنگ بھی تھا, کہا ایک پلنگ خالی تھا, فرمایا اسی پر میں بیٹھا ہوا تھا. استغفر اللہ, استغفر, یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں, یہ مجدد دین و ملت ہیں, میں ان کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا کیوں, یہ بیچارے تو ڈوبے ہوئے. اب حضرت امام اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ کسی وقت شیخ اپنے یعنی پیر اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا ہے, ہر آن ساتھ ہوتا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو احمد رضا خان صاحب ان سے مجھے کوئی شکوا نہیں ہے, ان سے مجھے کوئی شکوا نہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے اوپر میں بیچارے اس لیے کہتا ہوں یہ کم علم لوگ ہیں, جاہل انکار ہے, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے علماء دیوبند پر کہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے, جو اپنے آپ کو توحید کا علم بردار کہتے, جو دنیا میں مختلف جماعتیں بنا بنا کر کے ہم توحید پرستے, ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں, قرآن کی دعوت دیتے ہیں, حدیث کی دعوت دیتے ہیں, برا لگنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حیرت ان کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کے اندر اتنا تضاد, اتنا نفاق کہ ایک بات انہیں کے ایک بات وہی بات دوسرے کے لیے کفر ہوتی ہے لیکن وہی بات اپنے گھر والوں کے لیے عین اسلام ہوتی ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہو گے یہ کیسے, آئیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ملفوظ حصہ دوم صفحہ 51 کا واقعہ تھا جو احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا میں, یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب حکایات اولیاء کے نام سے, جس کی تالیف حکیم الامت مولانا اشرف علی خانوی, مولانا اشرف علی خانوی جن کو دنیا ان کے ترجمے پڑتی ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے شہید لوگ ہیں لیکن ان کے عقیدے دیکھیں, میں عقیدے
عقیدے کے اوپر بحث کر رہا ہوں. عقیدہ دیکھیں گا, یہی تصور شیخ کا عقیدہ, یہی شیخ کے تصور کا عقیدہ. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنی حکایات اولیاء جس کا نام دوسرا ارواح ثلاثہ بھی ہے اس کتاب کے صفحہ 265 کے اندر فرماتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تو بانی دار العلوم دیوبند ہے بھائی, جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ سامنے تھا یعنی اسی کے اوپر بحث ہو رہی تھی. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے, پھر فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے, پھر فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے. تو فرمایا کہ تین سال مکمل حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے پیر ہیں ان کا چہرہ میرے دل میں رہا, یعنی ان کا تصور چہرہ, تصور نہیں چہرہ, ان کا میرے دل میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے. نعوذ باللہ, یہ حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مر چکے تھے بھائی, ان کے پیر مر چکے تھے, ان کا تصور ان کے دل میں رہا ہے. اور پھر جوش میں آئے اور فرمایا کہہ دوں, عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے, فرمایا اتنے ہی سال یعنی 3 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے. یہ نور کی بات نہیں ہو رہی ہے, سائے اور عکس کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ وضاحت ہے ایک دم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی. کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں یہ, اور آگے آئیے. اور یہ کہہ کر اور جوش ہوا, فرمایا کہ اور کہہ دوں, اور کیا گیا فرمائیے, مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو. اگلے روز بہت سارے لوگوں نے اصرار کے بعد فرمایا کہ بھائی پھر یہ احسان کا مطلب غلط, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ عقیدہ تصور شیخ کا, یعنی اتنے سال تک میرے دل میں ہمارے شیخ تصور میں رہے ہیں, یہاں تک کہ کبھی بھی جدا نہیں ہوئے, میں نے ایک دن کا بھی توڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے امداد اللہ مہاجر مکی پیر کے اجازت سے توڑا ہے. نعوذ باللہ, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. نعوذ باللہ, اگر یہ برائی بھی کریں ان کی بدعقیدگیاں بھی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ ہوئی ہیں. نعوذ باللہ, یہ کیا ہے عقیدہ, یہ اس عقیدے میں کیا فرق ہے؟ تو میرے عزیز میرے دوست, یہ عقیدہ تصور شیخ کا علماء دیوبند کا ہے اسی طرح سے. اور ظاہر ہے کہ ایک شیطانی عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں کیوں آئیں گے, پھر قبر شریف میں کیا قبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندہ ہے, تو پھر جب ان کے دل میں رہے تو اتنے دن تک 3 سال تک حضور کی قبر نعوذ باللہ خالی رہی, جب حضور ان کے دل میں آ گئے. غلط کہنے کا مطلب ہے, یہی مولانا اشرف علی صاحب ہیں جن کا حوالہ میں نے دیا, فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب کے ساتھ برسوں رہا اس طرح کہ بغیر آپ کے مشورے کے میری نشست برخاست یعنی اٹھک بیٹھک نہیں ہوئی, حالانکہ حاجی صاحب مکے میں تھے اور ظاہر ہے یہ دیوبند میں تھے, لیکن ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی میں برسوں سے میرا تعلق ان کے ساتھ رہا. امداد المشتاق صفحہ نمبر 199. یہ کیا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ کیا ہے, ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ, یہ سڑک بڑے جیب علماء دیوبند کے علماء. اور آگے آئیے, ایک اور عقیدہ ملاحظہ فرمائیے. اس طرح کی تعلیاں, اس طرح کی بڑائیاں اور اس طرح کی باتیں اللہ اکبر, مولانا آصف علی مہرسی دیوبندی لکھتے ہیں تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 117 کے اندر. کہتے ہیں کہ بارہا آپ کو اپنی زبان سید ترجمان سے یہ کہتے سنا گیا ہے. کس کی زبان سے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کی زبان سے. مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے تھے کہ سن لو, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور یہ قسم یعنی حلفیہ میں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر. استغفر اللہ, یہ کس طرح کا دعویٰ ہے یہ؟ میں انصاف کو آواز دوں, مسلمانوں سنو, اللہ تو فرمائے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کی جو زبان کھلتی ہے تو جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ نبی فرمائے کہ ما یخرج منها الا حق, میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتی ہے. سر تسلیم خم ہے کیوں, ہمارا نبی معصوم ہے, ہمارے نبی وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے. اللہ کا حق فرماتا ہے الحق میں ربی کا, حق بات تمہارے رب کی طرف سے ہے, تمہارے رب کے لیے ہے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, کہیں نبوت کی برابری تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں نبوت کے ہم میں سے آخر کیا کہنا چاہتے ہیں. اور سنو, اللہ فرمائے ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی, میرے بندے سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. نبی کی اتباع کرو تو اللہ سے تم محبوب بن جاؤ. اور اشیر احمد کہہ رہے ہیں کہ نجات چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی اللہ, یہ ظلم تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا, یہ دعویٰ تو کسی صحابی اور رسول نے بھی نہیں کیا, جنہیں جنت کی خوشخبریاں جو دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور آگے سنو, نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد عصا. اور حدیث آگے ہے کہ اللہ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا, جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی فرما رہے ہیں کہ اس دور کے اندر نجات اور ہدایت میری اتباع کے اوپر موقوف ہے. نبی فرمائے میری اتباع کرو گے تمہیں جنت میں داخلہ ہوگا, مولانا رشید احمد گنگوہی فرمائے میری اتباع کرو تمہیں نجات ملے گی اور تمہیں ہدایت ملے گی. نعوذ باللہ, یہ کہاں کی بھابلی ہے؟ یہ میں آپ لوگوں سے پوچھا چاہتا ہوں مسلمانوں, میں کوئی ان کی کتابیں اٹھائے آپ, یہ رشید جلد 2 صفحہ 17 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ بھی نہیں کہ میں نے فلانی فلانی کتابوں سے نوٹ کیا ہے, یہ حوالہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آنکھوں سے نہ دیکھتا تو میرے چوہے کی بات ہوتی. میرے بھائی تو یہ کیا ہے؟ ایسی جرات تو صحابہ نے بھی آتی ہوگی. یہ ایک عقیدہ کہ ہدایت اور نجات اگر ان سے تو بندی بن جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ گے, بتانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. آگے آئے, نبی کی توہین کا مسئلہ دیکھیں. ایک عقیدہ یہ بھی ملاحظہ سنائیں, دیوبندی مطلب کے بانی قاسم نانوتوی بات فرماتے ہیں, غور سے سنو, تحذیر الناس صفحہ 5 کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی یعنی انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں, باقی رہا عمل تو اس میں بتا اوقات بظاہر امت ہی برابر ہو جاتے ہیں, بلکہ نبی کے اعمال سے بھی بڑھ جاتے ہیں. استغفر اللہ, یہ نبی کی توہین نہیں ہے. کون سا امتی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں؟ وہ ہے امتی. ہمارا زندگی بھر تم ایڑیاں رگڑو, پیشانیاں مسجدوں کے ان چوکھٹوں میں رگڑو, تو نبی تو نبی ہے. میرا دعویٰ ہے ابو بکر صدیق کے عبادت کو تک تم نہیں چھوڑ سکتے. کس خیال میں ہے؟ امتی ان سے بچاتا ہے. یہی مولانا نام مفتی صاحب لکھتے ہیں, علماء دیوبند کے اکابر ہیں, اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یہی وہ عقیدہ تھا جو غلام احمد قادیانی نے اپنایا اور کہا میں نبی کو نبی مانتا ہوں, وہ خاتم رسول ہیں, لیکن میرا نبی ہونے سے نبی کی خاتمیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہی عقیدہ تھا جس کی بنا پر علماء پاکستان نے غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا, اور آج کافر 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 رکھا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دعویٰ کرے, وہ دعویٰ کرے تو وہ کافر ہو, اور مولانا نانوتوی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کیوں زبانیں گم اور خاموش ہیں؟ میں علماء دیوبند سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں آخرکار یہ دوگلی پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں؟ کیوں دوسرے کے گھر والے کے لیے کفر اور شرک کے جب بمباد ہو رہے ہیں دار الافتاء دیوبند سے, اور اپنے گھر والوں کے لیے یہ عقیدے کیوں ثابت کیے جا رہے ہیں؟ کیا مصلحت ہے, وجہ کیا ہے؟ آگے بڑھیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور آگے آئیے, کہتے ہیں موت و حیات کا مالک کون ہے؟ آج تک ہم یہی سمجھ کر رہے کہ موت و حیات کے مالک اور ان دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا, علیم بذات الصدور, سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے علماء دیوبند اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ اس سے پہلے کہ میں وہ عقیدہ بیان کروں, قرآن کا ایک حوالہ دینا میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت, اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں, وہی مارتا اور جلاتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 158. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون, سورہ یونس آیت نمبر 56, کہ اللہ نہیں ہے جو مارتا اور جلاتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. لیکن ذرا علماء دیوبند کا عقیدہ ملاحظہ فرمائے کہ مارنے اور جلانے کا مالک کون ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں, ایک جگہ مولانا قاسم نانوتوی کے تقریر کا واضح کا پروگرام بنا, شیعوں نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لکھنؤ سے 4 مجتہد بلا کر ایک ایک کونے کو ایک ایک کو 10 اعتراضات دے کر, یعنی 10 سوالات دے کر چاروں کونوں میں بٹھا دیا. غور سے واقعہ سنے اور ذرا غور سے میں توجہ چاہتا ہوں. لکھنؤ سے شیعوں نے 4 مجتہد کو بلا کر جلسہ گاہ کے 4 کونوں پر 10 سوالات دے کر کے بٹھا دیا. حضرت صاحب نے, تو غور سے سنیں, حضرت صاحب نے تقریر شروع ہو گئی، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، یہ خفیہ سازش ہے، ظاہر خفیہ سازش ہے، پوشیدہ سازش ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے، یعنی مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے، ہر مجتہد کے دل میں چھپے ہوئے سوالوں کو، اعتراضات کو اسی ترتیب سے بیان کر کے رد فرمایا جس ترتیب سے وہ اپنے اپنے دلوں میں چھپا کر کے لائے ہوئے تھے. استغفر اللہ. سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ مجتہدین نے اپنے سوالات نہیں کیے، ظاہر نہیں کیا، کونوں میں چھپا چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کے بعد سوالات ہوں گے. لیکن حضرت صاحب کے علم غیب کا مسئلہ یہ ہے، ان کی غیر دانی اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر مجتہد کے دل میں چھپے ہوئے ان سوالوں کو جو ترتیب دے کر، یہ بھی نہیں دے ترتیب کہ چلو نوے کا جواب پہلے دے دیں، آٹھویں کا جواب بعد میں، ساتھ میں نہیں، فرماتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ جو وہ اپنے اپنے دلوں میں چھپا کر لائے تھے. کیا مطلب؟ غیر دان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی غیر دان ہے، یہ بھی غیر جانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کہے حنفی کے اعتبار سے بھی جسے یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے سوا اور کوئی غیر جانتا ہے وہ کافر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو، لیکن اگر میں یہ عقیدہ رکھوں تو یقیناً میں کافر ہو جاؤں. اگر یہ عقیدہ میرا ہو، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں کسی کو کافر نہیں کہتا، لیکن غور کرنے کی بات ہے یہ، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اگر یہ عقیدہ میں اللہ کے سوا کسی کے بارے میں رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں. چنانچہ مجتہدین اور مقامی شیعہ چودھریوں نے اس سبکی کا، اس خجالت کا بدلہ لینے کے لیے ایک نوجوان کا فرضی جنازہ بنایا. اب جواب ہو گیا، وہ ذلیل ہو گئے شیعہ لوگ، لیکن ابھی بھی ان کا کام جاری ہے. کیا ایک فرضی جنازہ ایک شیعہ نوجوان کا بنایا گیا، یعنی اس کو زندہ ہی کفن وفن لپیٹ دیا گیا. قرآن سے پروگرام یہ تھا کہ حضرت کو نماز جنازہ کے لیے بلایا جائے گا، اور تقدیر جب دو ہو جائیں گی تو صاحب جنازہ ایک دم کھڑا ہو کر کے ہنسے گا اور حضرت کا مذاق اڑے گا، حضرت کی استحضاء ہوگی، حضرت ذلیل ہوں گے. چنانچہ حضرت والا نے کہا، یہ لوگ گئے اور کہنے کہ حضرت جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ شیعہ ہیں اور میں سنی ہوں، وہ اصول نماز الگ الگ ہیں، آپ کے جنازے کی نماز مجھ سے پڑھوانی کب جائز ہوگی؟ شیعوں نے کہا، عرض کیا کہ حضور، حضرت ہر قوم کا بزرگ ہوتا ہے، ہر قوم کا بزرگ ہوتا ہے، آپ کو تو نماز پڑھا ہی دیں. حضرت نے ان کے اصرار پر منظور فرما لیا اور جنازے پر پہنچ گئے. اب یہاں پہ کہانی سنیں، جنازے پر پہنچ گئے، مجمع تھا، کہتے ہیں مجمع تھا یعنی بھیڑ تھی. حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ چہرے پر غصے کے آثار دیکھے گئے. ماشاء اللہ، گویا ابھی تک پتا ہو رہا ہے، سب کچھ پتا چلنے لگا. حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے گئے، آنکھیں سرخ تھیں یعنی لال تھیں، اور انقباض چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، یعنی چہرے پر بالکل کراہیت سی ظاہر ہو رہی تھی. نماز کے لیے کہا گیا کہ حضرت آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی. دو تکبیریں کہنے پر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق جنازے میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو پیچھے سے کسی نے منہ کے ساتھ سسکاری ماری، مگر وہ نہ اٹھا اور حضرت نے چاروں تکبیر پوری کر دی. اب سنو، اس کے بعد جب جنازہ کی چاروں تکبیریں پوری کر دی، اس کے بعد غصے کے لہجے میں فرمایا، ابھی کسی نے نہیں کہا ہے لیکن حضرت کا دیکھیں، غیر دیکھیں، غصے کے لہجے میں فرمایا کہ اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے. اللہ اکبر، یہ عقیدہ علماء دیوبند کا غیب تھا. اور دوسرے یہ کہ حضرت تقدیر فرمائے تو موت و حیات کے مالک بھی رہیں گے، جس کو چاہیں مار دیں اور جس کو چاہیں، یہی تو ہوا نا، انہوں نے مارا اس کو، انہوں نے مارا. دیکھا گیا جنازہ کھل کے تو وہ مردہ تھا، مردہ تھا. شیعوں میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا. حاشیہ سوان ہے قاسمی، جلد 2 صفحہ نمبر 71، اٹھا کے دیکھیں، یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. میں آپ سے پوچھنا جان چاہتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف غیب بھی حضرت جان رہے ہیں، موت و حیات کے مالک بھی ہیں، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں جلا دیں، دوسرے سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتے ہیں. اور ایک مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی علیم الغیب ضرور نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی مارنے اور جلانے کا مالک ہے. یہ ایک مومن تھا، لیکن علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ملاحظہ فرمائے. فیصلہ آپ کے اوپر ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف واقعہ بیان کروں گا. اور نہ جانے کیوں شیعوں سے اتنی دوستی، میری سمجھ میں نہیں آتا واقعات سے مولانا قاسم نانوتوی کو کیوں تھی. اسلام سے ایک واقعہ لگے ہاتھ اور سنی کہ دوسری محرم کو، دسویں محرم کو، شیعوں نے حضرت نانوتوی دیوبندی کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی. اولا شیعوں سنیوں کو دعوت ہی نہیں دیتے، یہ پتنی کون سی دوستی تھی، یہ جگہ شیعے ان کو ٹکراتے تھے. اسلام سے شیعوں نے آنے کی دعوت دی، حضرت نے منظور فرمایا. کہا مگر شرط یہ ہے کہ جب آپ لوگ کہہ سن چکے تو ہم بھی کچھ کہیں گے. وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو شروع ہو گئی. حضرت نے کہا جواب لوگ کہہ رہے ہو کہ کر لیں گے تو میں بعد میں کروں گا، لیکن وہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے اور وہیں پر مذہبی گفتگو شروع ہو گئی. ان شیعوں نے کہا کہ اگر آپ بہت سنیں یہ جملہ، اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیں. بیداری جانتے ہیں بیداری، بیداری کہتے ہیں جاگتے نہیں، ایسے ہی جیسے آپ بیٹھے ہو دیکھ رہے ہو مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جاگنا بیداری اسی کو کہتے ہیں. جاگتے میں بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیں اور حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم اہل سنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے اس وعدے پر پختہ رہو، اور سوچو تم اپنے اس وعدے پر پختہ رہو تو میں دیواری میں حضرت کی زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں. نعوذ باللہ، کہاں سے لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت عثمان غنی کو تو بیداری میں حضور نے آ کر کے 50 دن تک وہی نبی کا داماد پیاسوں گلکتا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں وہاں آئے تو مسجد نبوی کے حجرے کے قریب ہی حضرت عثمان غنی کا تھا، وہاں بیداری میں مدد کے لیے نہ پہنچے. اور یہاں یہاں پر بیداری کے لیے کہاں مدینے سے دیوبند پہنچ رہے ہیں، مدینے سے دیوبند حضور پہنچ رہے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایک مولوی پاکستان کے اندر ہے جو حضور کو باقاعدہ پلین کا ٹکٹ دیتا ہے اور آتے جاتے ہیں پاکستان کے اندر مرزاج القرآن قائم کر کے. آپ وہ کہتے ہو مشرک اور کافر اور تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ حضور تمہارے غلام تھے، جب آئے اس کے چلے آئے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور آئیے اللہ تعالیٰ کا جو میرے پاس اس کتاب کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے. ارواح صلاح صفحہ نمبر 42 کے اندر، 142 کے اندر آپ اس عقیدے کو دیکھ سکتے ہیں. شیعوں کی بات آئی ہے تو برا لگے ہاتھ میں ایک اور واقعہ، میں نے کہا نا شیعوں سے عجیب و غریب دوستی ہے، شیعوں سے سنتے چلے. تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 324 پر رشید احمد صاحب گنگوہی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گنگوہ کا ایک شیعہ مر گیا اور منشی امیر جو آگرہ کے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں نے فوراً اس کے ہاتھ کا انگوٹھا میں نے پکڑ لیا، وہ گھبرا گیا، خواب میں مردے کو دیکھا، وہ شیعے سے مر گیا تو فوراً اس کا انگوٹھا پکڑ لیا اور وہ گھبرا گیا مردہ اور پریشان ہو کر بولا جلدی پوچھے تو پوچھنا ہے مجھے بہت تکلیف ہے، جلدی پوچھے تو پوچھنا ہے مجھے بہت تکلیف ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ اب اس حال میں ہو اور شیعہ تھا مر گیا تو اس کو کیا ضرورت ہے سب پوچھنے کے لیے؟ بہرحال حال چال تو پوچھنا ضروری ہے نا. کرے کس حال میں ہو؟ اس نے جواب دیا عذاب علیم دردناک عذاب میں مبتلا ہوں، گرفتار ہوں، حالت بیماری میں مولانا رشید احمد صاحب دیکھنے کے لیے آئے تھے، جسم کے جتنے حصے پر مولوی صاحب کا ہاتھ لگا بس اتنا جسم تو عذاب سے بچا ہے، باقی جسم پر عذاب ہوا. نعوذ باللہ، آنکھ کھل گئی. اس کے بعد آپ سن گئی تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 72. ایک واقعہ اور سنتے چلے کسی طرح کا. مولانا اسماعیل صاحب نامی ایک دیوبندی بزرگ کے بارے میں ایک خادم تھے، ایک خادم تھے مولانا محمد اسماعیل صاحب، مولوی اسماعیل نامی ایک دیوبندی بزرگ کے خادم کے بارے میں دیکھا گیا ایک خواب میں. کہا گیا قرآن کے کسی نے اس کے مرنے کے بعد، خادم کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے بدن میں آگ لگی ہے، اس خادم کے سارے بدن میں آگ لگی ہے جو مولانا محمد اسماعیل صاحب کا غلام تھا، مگر ہتھیلیاں محفوظ اور سالم ہیں، ہتھیلیاں سالم اور محفوظ ہیں. اس نے پوچھا کیوں بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا کہوں، اعمال کی سزا مل رہی ہے، سارے بدن کو تکلیف ہے، سارے بدن کو تکلیف ہے، مگر یہ ہاتھ حضرت مولانا کے پاؤں کو لگے تھے، اسے اس لیے حکم ہوا کہ ان میں آگ لگاتے ہمیں شرم آتی ہے. نعوذ باللہ، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اکابر نے دیوبند اپنے علماء کے بارے میں؟ دیوبندیوں سنو، میرے بھائیوں سنو اور اپنے عقیدوں کی خیر مناؤ، یہ تمہیں شان بتانا چاہتے ہیں. تم یہی پڑھ پڑھ کر کے خوش ہوتے ہوگی ہمارے اتنے بڑے بڑے حضرت ہیں تو بہت بہت دیکھ رہے ہیں. اور دربار الہی میں ان حضرات کی وجاہت مقبولیت کا عالم دیکھیں آپ کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں. عذاب آخرت چھٹکارا دلانے کے لیے زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، صرف ہاتھ لگانا ہی کافی ہو گیا، ہاتھ لگانا ہی کافی ہو گیا. اور شیعہ جیسا باغی حق بھی ہاتھوں کی برکت سے محروم نہ رہا. ایک دیوبندی حضرات ہیں کہ عالم اصل ہی نہیں، یہ دنیا ہی نہیں بلکہ عالم دالا میں بھی ان کی شوکت و عظمت کے دنکے بج رہے ہیں، زمین سے لے کر آسمانوں تک بلکہ جنتوں دو وقت تک ان کی علماء کی حکمرانی چل رہی ہے. ذرا غور کریں اس لفظ پر کہ حکم ہوا کہ ان میں آگ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے. کس کو آگ لگاتے ہوئے شرم آتی؟ کس نے حکم دیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کو شرم آ رہی ہے اس میں حکم دیتے ہوئے، کیونکہ یہ ہاتھ اور کیونکہ یہ جسم کے اوپر مہاراشی احمد گنگوہی کے ہاتھ لگے تھے اس لیے شرم آتی ہے. اس کے بعد میں حیرت میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ رسول عرب اور یہی عقیدہ میں پوچھوں اگر بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھے تو مشرک ہے وہ کافر ہے اور یہ عقیدہ علماء دیوبند رکھے تو بڑے بھاری موحد اور جماعت کے اندر گھوم رہے ہیں کہ ہم بڑے بھاری موحد توحید و سنت کی دعوت دے رہے ہیں نیا توحید و سنت کی دعوت نہیں ہے یہ تو آر ہے اس کے آر میں اس بدعقیدگی کو دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں آخری مرحلے میں اور آگے آئے میں حیرت میں پڑ گیا سوچنے لگا کہ رسول عربی کو ابو رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ابو طالب نے دودھ نے کھلایا ہوگا پالا پوسا دودھ نے کھلایا پلایا بڑا کیا یہاں تک کہ قدم قدم پر نصرت حمایت کی جان تک لگانے کی نوبت آ پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اس بڈھے کی جان جسم سے تم کو گزر کے محمد کو قتل کرنے کے لیے جانا پڑے گا سب سے پہلے میں قربان ہوں گا اس کے بعد میرے بھتیجے سے تم کو تو وہ چچا مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ آقا آپ کی خدمت ابو طالب نے بہت کی ہے تو کیا اس خدمت کا انہیں کچھ چلا بھی آخرت میں ملا ہے تو مدنی تاجدار نے فرمایا کہ تھوڑی سی عذاب میں تخفیف ضرور ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں پیروں میں سنو سب سے ہلکا عذاب جہنم کا حضرت ابو سب سے ہلکا عذاب چچا ابو طالب کو دیا جا رہا ہے نبی رحمت نے فرمایا کہ تخفیف ہوئی ہے اور وہ تخفیف یوں ہے کہ دونوں پیروں میں انگاروں کے جوتے پہنائے جاتے ہیں جس کے شولے کھوپڑیوں کو باندھ جاتے ہیں یہ چچا ابو طالب وہ قدم قدم پر نبی رحمت کی نصرت حمایت وہ مرے تو اس کو عذاب کو چھٹکارا نہ ملے جس کے جسموں پر نبی کے بھی ہاتھ پڑے ہوں جن نے جتنے نبی کو کھلایا پالا پوسا پورے جسم کو ابو طالب نے چھوا ہوگا اور نبی نبی اپنے چچا کے گوڑوں میں کھیلا ہوگا لیکن نبی کے ہاتھوں میں یہ برکت نہیں کہ ابو طالب کو چھٹکارا مل جائے جہاں جہاں ہاتھ لگے نبی کے وہاں جہنم نہ جلائے اس کو اور ایک باغی کو ایک شیعہ اور رافضی کو حضرت رشید احمد گنگوہی یا ان کے علماء دیوبند ہاتھ لگا دے تو وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے آپ سوچیں گے کیا ہے یہ نبوت کی شان ہے یا علماء دیوبند کی بڑھ ہے آپ آگے بڑھیں الحمد للہ اس لیے مجھے اجازت دیجیے اور مجھے کہنے دیجیے کہ دیوبندی مذہب کی بنیاد کسی بھی وصول پر نہیں ہے بلکہ ان کی بنیاد شخصیتوں کے اوپر قائم دائم ہے دیوبندی مذہب کی بنیاد شخصیتوں پر ہے اور مجھے یہ بھی اجازت دیجیے اور مجھے کہنے دیجیے کہ دیوبندی مذہب میں ایک ہی عقیدہ کہیں اسلام ہے اور کہیں پر کفر ہے عقیدے کا تعلق اگر بریلوی یا دوسرے دیوبندی کے علاوہ دوسرے فرقوں سے ہے تو ان کے علماء اور بزرگوں کے نزدیک وہ عقیدہ سراسر شرک ہے اور اگر گھر کے دیوبندی بزرگوں کے حق میں وہی عقیدہ ہے تو اسے وہ مکمل اسلام کو قبول کرتے ہیں اور آگے آئیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہر مومن کا اور قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی اللہ سورہ رعد آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے کس پیٹ کے اندر کیا ہے یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے وہ یعلم ما فی الارحام سورہ لقمان آیت نمبر 34 اللہ نے فرمایا کہ میری صفت یہ ہے کہ میں رحم مادر میں چھپے ہوئے بچوں کو جانتا ہوں کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے کیا ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے لیکن دیوبندی علماء کا عقیدہ دیکھیں آئیے ارواح ثلاثہ یہی مولانا اشرف علی خان تھانوی کی کتاب یا ارواح ثلاثہ اٹھائیے اسی کے اندر شاہ عبد الرحیم الائیکی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا راجپوت تھے خاص مرید تھے حضرت شاہ عبد الرحیم الائیکی کے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر سنے غور سے ان شاہ عبد الرحیم دیوبندی کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویذ لینے کے لیے آتے تعویذیں بھی دھندے چلتے ہیں ان کے یہاں نا تعویذ لینے کے لیے آتے تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اللہ کہتا ہے اس کا علم تو مجھے ہے میں جانتا ہوں کہ کون لڑکا دے میں جانتا ہوں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے لیکن شاہ عبد الرحیم ولایتی فرماتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی اور جو بتلاتے وہی پیدا ہوتا اور آگے آئے اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت شاہ صاحب کے خلیفہ کے تعلق سے ہے جن کا نام عبد الرحمان خان ہے وہاں عبداللہ خان تھے یہاں عبد الرحمان خان ہے وہ کرے تھے ناموں کے اوپر بھی گپ مارنے کے لیے جھوٹ کے لیے نام بھی نہیں جلدی ملتے ہیں وہاں عبداللہ خان ہے یہاں عبد الرحمان خان ہے وہ بھی تعویذ مارتے تھے اور بے تکلف بتا دیا کرتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو یہ علم کیسے ہوتا ہے فرمایا کیا کروں بے محالہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے اللہ کا حیا پیٹوں میں چھپا ہوا بچہ فوراً حضرت کے سامنے آ جاتا بتا دیتے ہیں لڑکا یا لڑکی اس زمانے میں جو یہ مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا وہ پہلے ہی ایجاد ہوئی تھی دیوبند کے اندر ہاں میں سمجھتا ہوں کہ زندہ ہوں گے ان کے عقیدے کے مطابق نکال کر کے آج یہ جو مشینوں کو کھڑوں انہیں کو انہیں کا بھی لگوا دیجیے الحمد للہ یہ عقیدہ اگر بریلوی رکھے تو مشرک اور دیوبندی اپنے گھر کے بزرگوں کے بارے میں رکھے تو پکا موحد اور ذرا ایک اور حشر برپا کہانی سنو میں آپ کو سناتا ہوں یہ میں واقعات سناتا ہوں اس سے آپ نتیجہ اثر کرتے چلے جائیے مولانا خلیل احمد سہارنپور بخاری اپنی کتاب المحمد علی المقلد میں لکھتے ہیں کہ اور مشائخ کی روحانیت سے لکھتے ہیں کہ مشائخ کی یعنی پیروں کی بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیض پہنچنا تو یہ بے شک صحیح ہے, یہ حق ہے, سمجھ رہے ہیں, ان سے فیض پہنچتا ہے. یہی مولانا اکبر بلی صاحب خانی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مولانا خلیل احمد سہارن پوری دیوبندی سے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے واقعہ نقل کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمود الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں, جو نانوتا یو پی کے اندر ہے, گنگو نانوتا روہنی وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے, یہ جارے بخار کی بہت کثرت ہوئی, بے شخص مولانا بخار کی بڑی کثرت ہوئی, تو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جاتا اور باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا. بس یہ دیکھنا تھا کہ اس کثرت سے لوگ مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی ڈلواؤ تب بھی ختم ہو جائے. اب وہ مٹیاں ڈھو ڈھو کے لے جانے لگے لوگ, سب آ گئے قبر کی مٹی سے, ہے نا, آگے شفا مل گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ صاحب جاتے برابر مٹی ڈلواتے رہے ڈلواتے رہے, جب کئی مرتبہ ڈال ڈال کر مٹی پریشان ہو گیا تو مولانا کی قبر پر پہنچا. لڑکا بڑا تیز مزاج تھا, ہے نا, غصے میں گیا, کہا آپ کی تو کرامت ہو گئی, مخاطب ہوا تھا ہر قبر سے, اور کیا کہا, آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلا بلا بلایا گئی. یاد رکھو اب اگر کوئی اچھا ہوا, سنو دھمکی دے رہا باپ کو بیٹا جائے قبر میں, کہا یاد رکھو اب اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی میں ڈالیں گے, ایسے ہی کھڑے ہو گئے لوگ جوتا پہنے ان پر ایسے ویسے چلتے رہیں گے. بس اسی دن سے کسی کو آرام نہیں ہوا, بڑے فرما بردار تھے ابا جان, ہے نا, بیٹے کے اسے غصے دار, بیٹے یہ کیا سنا رہے ہیں, بریلوی اپنے بزرگوں کے مزاروں کے پاس جا کے جہائیاں کرے سب کچھ کرے تو اسے تم مشرک کہتے ہو اور کہتے ہو یہ شرک کرتا ہے, اور علماء دیوبند اپنے بزرگوں کون خطاب کر رہا ہے یہ. اور اس کے بعد لوگوں نے مٹی لے جانا بھی چھوڑ دیا. رواہ خلافہ 295, اس واقعے کے چند اہم نقطوں کے اوپر میں آپ کے ضمیر کا انصاف چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قبر کی آغوش میں اگر کوئی متحرک با اختیار اور فیض بخش زندگی نہیں تھی تو صاحبزادے نے خطاب کس کو کیا تھا؟ اس کا مطلب وہاں کوئی فیض بخش زندگی حرکت سے تھی جو قبر کے اندر زندہ تھے, برخاست کس سے کی تھی اور کس کے تصرف سے اہل حاجت ضرورت کا سلسلہ اچانک بند ہوا تھا؟ ظاہر ہے مرنے والے نے نہیں چاہا تو قبر کی مٹی بھی عام مٹیوں کی طرح ہو گئی. یہ تصرف قبر والا کوئی رائے نہیں دے رہا ہے, بریلی اسی تصرف کو اگر اجمیری اور بریلی اجمیری اور بغدادی اور گپوکی اور عیسائی کے اندر مانے تو وہ مشرک ہے, اور تم اپنے بزرگوں کے گھر کے لیے مانو تو تم بڑے بڑی موحد کہلاؤ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مدار کے ارد گرد صاحب مدار کی نسبت کا اثر اگر کار فرما نہیں تھا تو قبر کی مٹی سے بکثرت لوگوں کو فائدہ کیوں پہنچتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر سے فائدہ ہوتا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے, اسی لیے شاید آج بھی قبروں کے مراقبے جاری ہیں, اور علماء دیوبند کو جب کوئی مسئلہ سمجھنا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو آج بھی قبروں میں بیٹھ کر کے یہ مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی کتابوں کی عبارتیں سخت حل کرتے ہیں اور یقینا رکھتے ہیں کہ صاحب مدار ہمیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یا پھر آج بھی, اور ایک چھپتا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ آج بریلوی اس بنیاد پر قبروں سے چنتے ہیں تو وہ مشرک, اور یہ علماء دیوبند موحد, یہ کیسے توحید, تو یہ کیسے توحید پرست ہو گئے, یہ کیسے توحید پرست ہو گئے. اور آیا اشرف علی رسول اللہ آئے, ایک مرید نے لکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو آتا ہے. یعنی ایک مرید نے خط لکھا مولانا اکرم علی تعالی کو کہ میں خواب میں سو رہا تھا, کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ, اور محمد رسول اللہ کی باری جب آتی تھی تو اس جگہ حضور یعنی اشرف علی رسول اللہ کا لفظ آتا تھا, محمد رسول اللہ کا لفظ نہیں آتا تھا. استغفر اللہ, ابھی نا استغفر اللہ, اور آگے بڑھیں استغفر اللہ کا نمبر لاسٹ میں آئے گا. کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں پھر بھی محمد رسول اللہ نہیں نکلتا ہے, اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے, حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے مگر بے اختیار ہوں زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. المہم یہ کئی بڑی دیر تک یہ کیفیت رہی. مرید نے لکھا پھر میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا تو کلمے کی غلطی کا خیال ہوا کہ خواب میں نے غلط کلمہ پڑھ رہا تھا, تو میں نے ضرور پڑھنا شروع کیا کہ تاکہ مومن ہو جاؤں. جو بیداری میں جاگ گیا وہ بیدار ہو گیا تو اس نے کہا اب میں تو وہی خواب تھا, کوئی بات نہیں, بیداری میں تو بیداری میں کہہ رہا ہے میں بیدار ہوں, خواب میں نہیں ہوں لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, اور جب میں ضرور پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا وہ نبینا وہ مولانا اشرف علی, مولانا اشرف علی رسول اللہ. حالانکہ میں بیدار ہوں، میں خواب میں ہوں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان پر قابو نہیں ہے. رسالت الانداد صفحہ نمبر 35. یہ اب وہ اس نے کہا میں کیا کروں؟ جواب کیا تھا اس کا؟ مولانا اشرف علی خانی صاحب کو یا دارالافتاء دیوبند سے بمبار مشینیں لگ جاتی، لگ جانا چاہیے تھی بھائی. ارے تو کفر کر رہا ہے بھائی، یہ تو مرتد کی دلیل ہے، تو کلمہ پڑھ صحیح ڈھنگ سے، ایمان لا. تو یہ کیسے خطرناک خواب تو دیکھا؟ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس مرید کو جھلکا جاتا، اس مرید کو ڈانٹا جاتا اور کہتا کلمہ پڑھ. مردود تو یہ کہوں گے کہ کون سی بات کہہ رہا ہے میری شان میں، یہ غلط بات ہے، یہ حرام ہے، تو کافر و مرتد اس طرح کے ہو جائے گا اگر تو یہ عقیدہ رکھے گا، چل تو کلمہ پڑھ. لیکن انصاف کہاں ہے؟ دیکھو مولانا اشرف علی خانی صاحب نے جواب دیا کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی جس کے مرید ہو تم، وہ بحمداللہ متبع سنت ہے. یعنی تم نے جو دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں متبع سنت ہوں. یہ نعوذ باللہ دیوبند کا دارالافتاء بھی اس وقت نہیں لڑتا، تعجب ہوا. اچھا ایک مولوی نے، میں کتاب پڑھا تھا مولانا اسلم یا سالم تھا وہاں کے دیوبند کے، ابھی زندہ ہے وہ اور ان کی کتاب موجود ہے، اس نے بریلوی اور دیوبندی کو اکٹھا کرنے کے موضوع پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، جدہ کے اندر موجود ہے، میں کبھی مزاؤں گا اس کو، پھر آپ کو دکھاؤں گا. اس نے لکھا اس واقعے کے اوپر رد کرتے ہوئے، بریلویوں نے اس واقعے کو ابھارا، اچھالا لوگوں کے درمیان. تو اس نے جواب لکھا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کہنے سے اشرف علی رسول اللہ آدمی کافر ہو گیا، مولانا اشرف علی خانی کے اوپر الزام لگاتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی، تم خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا کہو گے؟ دیکھیں گند سے گند کتنے کھلتی ہے، دیکھیں. اس نے کہا خواجہ غریب نواز کے پاس میں تم بھی مانتے ہو؟ اس نے کہا اے بریلویوں، تم بھی اس عقیدے کو مانتے ہو کہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے پاس ایک مرید پہنچو، ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تم مرید ہونا چاہتے ہو، تو مرید ہونے سے پہلے میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھتے رہو تو تم جو پھر میں تم سے مرید کروں گا. چنانچہ وہ وظیفہ پہنانا ہے، کہاں جا کر کے کونے میں ایک سال یا تین سال عالم مہم یہ مدت لکھتی ہوئی ہے، یہ وظیفہ پڑھو. کیا لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ کی قسم اس دیوبندی مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے بریلوی کو تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے. اس کے باوجود بھی جب خواجہ مولوی جی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد جی رسول اللہ، وہ دو سال یا تین سال یا کتنی مدت تک بیٹھ کر یہ وظیفہ بچارا پڑتا رہا، پڑھ کے آیا، تب خواجہ مولوی جی نے کہا اب تم پکے مرید بن سکتے ہو. تو آپ بتائیں گند سے گند کھلتی ہے، انہوں نے کیا کا انتظام دیا؟ اس نے خواجہ مولوی جی کی طرف سے بریلوں کو انتظام دیا، دونوں ننگے ہو گئے، ہم ماننے کے نہیں ہو گئے. اگر خواجہ مولوی جی یہ کلمہ پڑھا تھا کہ میں بڑے رسول کو میں کہتا ہوں، وہ پکا کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. تمہارا تم جس کو بلی مانتے ہو تمہاری کتابوں کے حوالے، ہم نہیں کہتے. آگے بڑھو، بات لمبی ہے، میں ان سے فرصت پاؤں تو بےچارے بریلوں کے برسوں. پہلے تو ہمیں یہ اور میں دیوبند پہ حیرت ہو رہی ہے، بےچارے یہ کہاں سے دنیا کہاں سے کہاں ہو رہی ہے. آگے بڑھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عقیدے ہیں، یہ دیکھ کے وہ چاول ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سب چاول کسی طرح پکے پکائے ہیں. مجھے یقین ہے کہ سچائی بہرحال اپنا ایک طاقتور وجود رکھتی ہے جو آپ کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گی کہ دیوبندی مذہب پر تضاد، نفاق اور جاہلی اکثریت کا راج ہے اور بدعقیدگی اور خرافات کوٹ کوٹ کر کے بھرے ہوئے ہیں. اور میں اتنا کہوں گا ضرور کہ یہ جو دامن پہ تمہارے ہیں لہو کی چیزیں، تم کو ایک عمر گزر جائے گی دھوتے، تم کو ایک عمر گزر جائے گی دوستو. میں پھر یہ نوجوانہ گزارش کروں گا کہ بھائیو یہ ایک گمراہ اور عقائد ہیں، دیوبندی عوام کو معلوم نہیں ہے، اور میں دیوبند نے اپنی کتابوں میں کیا کیا گل چلائے ہیں اور کتنے شرمناک عقیدے لکھے ہیں. اگر آپ مزید مطلع ہونا چاہیں تو میں آپ کو چند کتابوں کے نام دیتا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں اور علماء دیوبند سے، طلباء دیوبند سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا ان کتابوں کو پڑھو اور قرآن و سنت کا چشمہ لگا کے ان کتابوں کو دیکھو، ارواح خلاصہ دیکھو، سوانح قاسمی دیکھو، آب حیات دیکھو، اشرف السوانح دیکھو، تذکرۃ الرشید دیکھو، اکابر تحریک پاکستان دیکھو، امداد المشتاق دیکھو، انفاس قدسیہ دیکھو، انکشاف دیکھو، درس حیات دیکھو، تبلیغی نصاب دیکھو، تحذیر الناس دیکھو، حکیم الامت دیکھو، سیرت محمد یوسف دیکھو، شمائل امدادیہ دیکھو، عقائد و کمالات دیوبند دیکھو، فتاوی امدادیہ دیکھو، فتوحات مکیہ دیکھو، فضائل حج دیکھو، فضائل درود دیکھو، فضائل سرکار دیکھو، قصص الاکابر پڑھو، کرامات امدادیہ پڑھو، المحمد عمل مسلط پڑھو، نقش حیات پڑھو، نصر الدین پڑھو، ولی کامل پڑھو، اور حیات شیخ الہند پڑھو، اور شہاب الساقی پڑھو، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں کتابیں ہیں جو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ملتی ہیں، اگر توفیق ہو تو ان کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو کتنے خطرناک اور کتنے بھیانک عقیدے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور میں آخر میں کچھ باتیں ذکر کروں، چند ایک اور عقیدے کی جو بڑے خطرناک ہیں، میں چاہتا ہوں بات کو ختم کرنا لیکن کچھ اخوان کہہ رہے ہیں اس کو ذرا لمبا کیجیے، لیکن بہرحال میں لمبا ہی نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ کے اوپر شاد گزرے۔ عرش اور کعبہ اور قبر نبی، کہتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری المسند علی المحمد جو ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ جو حصہ زمین، جو زمین کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو نصب کیے ہوئے ہے یعنی چھوئے ہوئے ہے، زمین کا حصہ قبر نبی میں جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ استغفر اللہ، نبی کی محبت میں شاید کوئی نہ زبان کھولے لیکن اللہ کی جہاں بات آئے گی وہاں زبان کو کھولنا پڑے گا۔ عرش کس لیے افضل ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا، اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہے، اللہ افضل ہے، اللہ سے افضل ہونے کی وجہ سے عرش کیا ہے؟ افضل ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر اور وہ زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے وہ مٹی افضل ہے تو سوال یہ ہے، اب عرش سے اگر وہ مٹی افضل ہے تو نعوذ باللہ اللہ کا نبی اللہ سے افضل ہو گیا؟ یہی تو ہوا نا۔ یہ منطق دیوبند کی ہے جو شاید دارالافتاء میں داخلہ لینے کے بعد ہماری سمجھ میں آئے گی، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ عقیدہ وہ جو فارغ التحصیل جو دیوبند کے علماء وہی سمجھ سکتے ہیں، ہم وہاں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ فاسد عقیدہ ہے؟ جس قسم کا عقیدہ نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کرام میں، نہ آئمہ کرام نے اس قسم کے عقیدے رکھے، یہ اس دور کے لوگوں نے یہ عقیدہ اپنی کتابوں میں رکھے نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت قاسم، ایک اور عقیدہ سنیں، حضرت قاسم نانوتوی نے حاجی امداد اللہ جو ان کے پیر ہیں ان سے کہا کہ حضرت شکایت کی کہ حضرت تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں تو مصیبت ہوتی ہے، اس قدر گرانی یعنی بوجھ محسوس کرتا ہوں جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دیے ہوں، وہ تسبیح کی ڈلیاں 100 من کے پتھر لگتی ہیں اور اس طرح سے گرانی محسوس کرتا ہوں۔ پیر صاحب جو حاجی امداد اللہ بہادر مکی فرماتے ہیں یہ نبوت کا فیضان دل پر ہو رہا ہے، یہی گرانی نبی نے بھی محسوس کی تھی وہی کے وقت، اللہ کو تم سے وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیا عقیدے ہیں؟ سوال ہے کافی جلد ایک سوا 200 اور بھی عقیدے ہیں، میں آپ کو کہاں یعنی اور ایک اور عقیدہ مدر محسن دارالعلوم دیوبند جو مولانا رفیع الدین مجددی نقشبندی ہیں، ان کا یعنی جو محتمل ہے دارالعلوم دیوبند کے مولانا رفیع الدین مجددی نقشبندی، ان کا مکاشفہ کشف سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں ان کی قبر عین کسی نب نبی کے قبر کی ہے، ان کی قبر عین کسی نبی کے قبر کی ہے نعوذ باللہ، یعنی ان کی قبر نبی کے قبر ہے، نبی کی قبر کی ہے مبشرات دارالعلوم دیوبند۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ کے مریدین کہتے ہیں وہ بھلے دنیا دار تھے مگر ان کا جب خاتمہ ہوا تو خاتمہ بالخیر یعنی اولیاء اللہ کا ہوا، یعنی جب ان کا جب وہ مرے تو ایسے مرے جیسے اولیاء اللہ مرتے ہیں، یعنی بھلے وہ دنیا دار تھے لیکن صرف فائدہ دست بوسی اور مریض ہونے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک دن آئیا اشرف السمان جلد سمان مر چاہتی، ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا، یعنی اعلیٰ حضرت کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور بریلوی احمد خان صاحب کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سمجھ لیں یہ اعلیٰ حضرت کی بجائے انہیں کے گھر سے نکلی ہوئی ہے۔ کہتے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھاوج اور تبدیل یہ ہے کہ ان کی بھاوج شیعہ تھی جو ان سے شیعہ کر کے ان کے کھانے نہیں پکاتی تھی، لیکن جب دیکھا کہ لوگ آتے ہیں تو کھانا پکانے لگی تو وہ شیعہ عورت جو ان کی بھاوج تھی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کھانا پکا رہی ہے خواب میں دیکھا۔ تو اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بھاوج سے فرمایا اس قابل نہیں کہ امداد اللہ مہاجر مکی کے مہمانوں کے کھانے پکائے، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ استغفر اللہ، یہ ان کے باورچی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر مکی صاحب کے، اور یہ مہاجر مکی پکا پرلے درجہ جاہل تھے، یہ کتاب النحو وغیرہ 2-4 کتابیں پڑھی اور اس قسم سے، اور واللہ العظیم یہ مولانا تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں تذکرۃ الرشید جلد ایک صفحہ 113 کے اندر کہتے ہیں واللہ العظیم مولانا تھانوی کے یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کا جو عقیدہ میں نے ابھی بتایا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا یہ نجات اخروی کا سبب ہے، آخرت میں نجات کا سبب۔ حضرات جن دیوبندیوں اور جن دماغوں نے اور جن ذہنوں نے اپنے بزرگوں کے متعلق نبیوں جیسا بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی بڑھ کر احترام کا ہوا بٹھانے کی کوشش کی گئی ہو آپ بتلائیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں حاجی امداد اللہ مہاجر صاحب مکی ایک دفعہ نوکر سے کہا کہ میری کمر دبا دو یہاں درد ہو رہی ہے، خادم نے دباتے دباتے پیراہن مبارک کو اٹھایا کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ کمر کھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے، پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کمر کیوں کھلی ہوئی ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں, تین بار فرمایا. پھر لیکن جب اس خادم نے اعتراض کیا تو فرمایا ایک آگ بوٹ یعنی سمندری جہاز ڈوبا جا رہا تھا, اس میں ایک تمہارا دینی بھائی سلسلے کا بھائی حج کرنے جا رہا تھا, دریا سمندر اور کہاں دیوبند حج کرنے جا رہا تھا, اس کی گریا وزاری نے مجھے بے چین کر دیا اور سمندری جہاز کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا, جب آگے چلا اور بندگانے خدا کو نجات ملی اسی سے یہ کمر چھل گئی ہے اور اسی سے کمر میں درد. دیوبند سے حاجی مہاجر مکی امداد اللہ کہاں پہنچ گئے, کمر نہ ہوئی ہے تو کوئی کرن ہو گئی ہے کہ نہیں, یہی تو ہوا نا تاریخ. اور پھر تصرف دیکھے بزرگوں کا, تصرف دیکھے بزرگوں کا, تصرف دیکھے. بریلوی کہے کہتے پاک نے سمندر سے ڈوبی ہوئی کشتی نکالی, ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا سہارا لگا دو ذرا گو چلا دو, وہ عقیدہ کہے تو مجھے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پیر ہے پورا قادر علماء دیوبند کے, یہ سب سے بڑے معاہد کہاں ہیں, یہ خواجہ غریب نماز سے گفتگو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس, جس میں نہیں غلط ہو رہی ہے دیکھو, پہلے صدر مدرس مولوی آپ صاحب اکثر خواجہ غریب نماز کے مزار شریف پر حاضر ہو کر دیر دیر تک مراقبہ فرماتے تھے. ایک دن مراقبے میں خواجہ غریب نماز کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جاؤ آپ کی تکمیل مدرسہ دیوبند میں حدیث پڑھانے سے ہوئی ہوگی, وہاں جاؤ وہاں حدیث پڑھا. خواجہ آپ کو کیسے معلوم ہے دیوبند گیا ہوا آدمی ہے اور یہ محتمل ہے دیوبند کا, اور یہ دیوبند کیا کیا میں بتاؤں آپ کو, نبی کو پتا ہو رہا ہے جناب, انہی بزرگوں نے خواب دیکھا حضور گفتگو کر پا رہے ہیں اردو میں, تو کسی دیوبند کے عالم نے پوچھا حضرت آپ تو عربی ہیں آپ کو عربی بولا گیا اردو کیسے آئی, تو کہا ہم نے علماء دیوبند سے اردو سیکھی. استغفر اللہ, یہ دیوبند کی فضیلت. کہتے دیوبند کی بنیاد حضور نے رکھی, خط کھینچا گیا تھا, خط کھینچا گیا تھا وہیں تو دیوبند کی بنیاد رکھی گیا. استغفر اللہ. اور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اب تمہاری عمر کے بھی 10 سال رہ گئے ہیں پوری ہو جائے گی, جاؤ 10 سال یہ پورا. چنانچہ ان سے بھی بھیانک عقیدہ دیکھو, خواجہ غریب نواز نے اتنا بتا دیا, علماء دیوبند کا اور بھی عقیدہ دیکھو. فرماتے ہیں کہ جب دیوبند واپس آئے تو حضرت رشید احمد گنگوہی سے علیہ السلام ہوا, بلا کچھ سوال و جواب کے حضرت گنگوہی نے فرمایا ہم پر کچھ احسان نہیں, ہم پر کچھ احسان نہیں, ہم پر کچھ احسان نہیں. خدام بھی وہی بات کرتے ہیں جو خواجہ صاحب نے فرمائی, مگر چھوٹوں کی کون سنتا. نعوذ باللہ. ادھر خواجہ صاحب مراقبے میں حضرت یعقوب صاحب کو سب بتا رہے ہیں اور ادھر حضرت رشید احمد گنگوہی کو مکمل کہاں راجستھان اجمیر اور کہاں دیوبند باقاعدہ کنٹیکٹ ملا ہوا ہے, چھوٹوں کو سب پتا ہو رہا ہے, یہاں بھی سمالم ہو رہا ہے وہاں سے لوٹ رہے ہیں. روزنامہ الجمعیہ تحریر خواجہ غریب نواز نمبر پر بچے اور مضمون نگار کون ہے معلوم ہے, آخری محتمل دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب کا یہ عقیدہ ہے. اور آگے آؤ اور آگے آؤ, مولانا محمد قاسم صاحب عقیدہ ارواح ثلاثہ کے اندر مولانا اشرف خانی لکھتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی مرنے کے بعد بھی لوگوں سے بیداری میں ملاقاتیں کرتے پھرتے تھے اور جناب علی انہیں ہدایات بھی دیتے تھے یہ مرنے کے بعد میں. اور دیکھیں ایک صاحب کا حضرت حافظ دامن کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے, ایک صاحب کا حضرت دامن صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے, جب فاتحہ پڑھنے لگے تو فاتحہ پڑھ چکے تو کہنے لگے بھائی یہ کون بزرگ ہیں یہ بڑے دل لگی باز ہیں, بھائی یہ کون بزرگ ہیں یہ بڑے دل لگی باز ہیں. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو کہنے لگے جاؤ کسی مردے پر فاتحہ پڑھو, میں تو زندہ ہوں یہاں کیوں پڑھنے آئے ہو. استغفر اللہ. یہ ہمارے دیوبند ہمارے خلافہ کے اندر اسی ان کی کیا مزار ہے. اب آپ آگے بڑھیں ذرا, اکابر دیوبند کے یہ فضائل اور مناقب بریلویوں کو بھی کھٹکتے ہیں, بریلوی بھی یہ ان کو بھی یہ کھٹکتے ہیں, مگر وہ جانتے ہیں کہ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں بریلوی کہ یہ سب جھوٹ ہے, مگر کھل کر بول نہیں سکتے. کیوں؟ یہی سب عقیدے بریلوی بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں, لیکن بریلویوں کا کہنا یہ ہے